شروع کرتے ہیں اٹینڈنس پہلے. عائشہ ترابی، کرن نوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قبر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاد کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرحناز، ثنا آفرین، فرزانہ سیلود، شاہینہ سریو، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدوائی، مراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، ثانیہ شہباز، ابیرہ شیراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، انبر عمر، وسیع حسین، امی تبشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. آپ لوگ اب ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی کلاس کے لیے ریڈی ہو جائیں. سسٹر عائشہ آپ اگر ریڈی ہیں تو ہینڈ ریز کر دیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے پھر مائک چھوڑ دوں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تو ٹھیک ہوگی جی. اوکے الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو امید ہے سب خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. یس تو ان شاء اللہ پھر ہم اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آج ان شاء اللہ میں آپ لوگ ساتھ میں پریکٹس کروں گی رائٹ. آگے کی آیات لیں گے ان شاء اللہ تعالی اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک میں آپ لوگ سے لسننگ کروں گی. ٹھیک ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ الزمر کر رہے ہیں اور آیا نمبر 21 سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا الارض کو تقریر دیں گے، تفہیم دیں گے، پھر بات کو آپ تفہیم اور اتفاق دونوں ہی دیں گے نا، سٹیڈا سب کچھ. تو اس میں دیکھیے اینڈ دین یخرجو، یخ خ کو ہیوی کریں اور کو باریک رکھیں. ٹھیک ہے. ثم یخرجو به زرعا مختلفا الوانه. سورة الزمر آية 21. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله جتنا بھی آپ یہاں گنہ کے یا ایفا کے رولز دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان سب میں یہ دیکھتے رہیں کہ آپ پراپرلی ٹائمنگ دیں, جلدی نہ ادائیگی کریں اس سب کی. ٹھیک ہے. ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين يدغوا بدا کریں گے ہماری زبان کی نوک تیز کی ٹپ یہی اس میں استعمال ہوتی لیکن یہ یاد رہے کہ اس کو زیادہ پریس نہ کریں زیادہ پریس کریں گے تو لِلظَّالِمِينَ بزنگ ساؤنڈ اس میں آ جائے گی تو جسٹ ایک کیونکہ رخاوہ اس کی صفت ہے اور رخاوہ سے مراد کے مخرج بہت ہی ہلکے انداز سے لوز اٹیچ ہوتا ہے لِلظَّالِمِينَ اور آپ اس کے درمیان میں سے یعنی کوئی بھی نہ سانس باہر جائے آپ کے مخرج کے درمیان میں سے اور نہ ہی کوئی بزنگ ساؤنڈ ہو سو ونس اگین وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب باقي ضمة كان في سيرفلينج لبس كيوين شيء پھر آ خی روتی خی آپ خواہ کو ہیوی کرتے لیکن بہت نہیں اور اس کی جو کثرت ہے اسے بالکل باریک ادا کریں گے ٹھیک اینڈ دین اس کے بعد رو زبر رو آخی روتی آخی روتی رائٹ سو ونس اگین ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل یہاں پر ایک فرق اس طرح ہوگا کہ آپ کاف کے مخرج کو ٹچ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے من كل اس طرح سے من كل مثل لعلهم يتذكرون تذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل هل يستويان. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عند ربكم تختصمون.
انشاءاللہ لیسن یہیں تک رکھیں گے. اینڈ اب آپ لوگ بتائیے کہ ان آیات میں کوئی ورڈ ہو یا کوئی بات آپ کی تلاوت کے دوران میں تو انشاءاللہ پوچھ لیں. یس آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہوں گے اپنے آن پر. یس جو بھی آیات یہاں ایک تو ہم کرتے ہیں اور جو آپ کی ڈیلی آیات ہیں ان کی بھی ضروری ریسائٹیشن کرتے ہوں گے. تو جو رولز ماشاءاللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں جسٹ ٹرائی کہ اب ان کو انشاءاللہ تعالی اپلائی کرتے جائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق کا تلاوت ہی آسان ہو ہمارے لیے. اخفا کرنے کے لیے اگزامپلس بتائیں. اخفا کرنے کے لیے اگزامپلس فار ایگزامپل یہ دیکھیں, یہ آپ یہ دیکھیں کہ آیہ نمبر 22 ٹھیک ہے, من ذکر اللہ ٹھیک ہے, من دی یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حرقی میں سے کوئی بھی نہیں ہے, یہ ارملون بھی نہیں ہے لیٹرز اور نہ ہی با ہے, تو یہاں زال موجود ہے. تو آپ یہاں اخفا کرتے ہیں, ناک میں آواز کو جیسے چھپانا ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ہم چھپاتے اس طرح سے ہیں کہ ہم نون کے مخرج سے زبان کو الگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو ناک میں نون کا حصہ جاتا ہے, جب ہم پتہ ہے کہ نون اور میم میں ناک میں بھی ایک حصہ اس کے مخرج میں شامل ہے, تو منہ والا جو حصہ مخرج کا نون اور میم کا ہے جو ٹنگ سے ہم لگاتے ہیں اسے ہم فنش کر دیتے ہیں نہیں لگاتے, اور لیکن ناک میں ہماری جو آواز ہے وہ جاری ہوتی ہے اسے فنش کرتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگلا جو لیٹر اخفا کا ہے جس کی وجہ سے آپ اخفا کر رہے ہیں, یعنی وہ ایک ریزن بن رہا ہے اخفا کا, تو اس لیٹر کی طرف اپنی زبان لے جاتے ہیں. یہاں زال ہے تو زال کا جو مخرج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے کے دانتوں کی نوک ہے. تو آپ کہیں گے مل دکھری. ہم یوں نہیں کریں گے کہ میں کہوں مل دکھری. اس میں زبان بڑی دور ہے تمام ہی لیٹرز کے مخرج سے, تو نہ زال کے قریب ہے نہ نون کے قریب ہے, یہ نہیں کرنا. آپ زال کے قریب لے جائیں گے بٹ یو وڈنٹ پریس دیئر, ٹھیک ہے. مل دکھری رائٹ, اس طرح سے آپ سو کریں گے. سیکنڈ ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ایک سیکنڈ, یہاں آیا تھا آئی نمبر 25 میں من قبلہم اور اسی طرح سے 27 میں من کلی قاف اینڈ کاف. جب کبھی یہ دونوں لیٹرز اقفا کے آتے ہیں تو ہم یہاں اقفا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم قاف اور کاف کا مخرج ٹچ کرتے ہیں. من قبل اور اسی طرح سے من کلی رائٹ. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی یس جی. اسی طرح سے عند ربکم لاسٹ آیا کر لاسٹ ورڈ میں سے عند. یہاں دھیان رہے کہ کہیں جب ہم اقفا کرتے کہیں لگا دیں نا زبان کی نوک تو پھر آواز نون جیسی بننا شروع جاتی ہے اور وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. عند ربکم رائٹ. اس طرح سے آپ اس کا اقفا کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی. ایک اور اقفا میں بہت اہم بات یہ کہ اس کو موٹا نہ کریں, کہ اگر میں کہوں نا یہ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ آواز مجھے اس میں ڈالنی ہے. اسی طرح سے کن تم ایک ورڈ آتا ہے جو کہ آئے 23 میں, کن تم اس طرح کہیں گے. ہم نہیں کہیں گے کہ کن, اس طرح کی آواز نہیں ہونی چاہیے اقفا کے اندر, یہ موٹی آواز کہلائی جاتی ہے. اور جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس نون سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہوتی ہے کن تم میں رائٹ. تو آپ پیش کے لیے ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں اور سرکل کر کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس حرکت کو, کو کاف پیش کو. اب یہ جو ہونٹوں کی سرکلنگ ہے یہ واپس اپنی ریسٹنگ پوزیشن پہ چلی جائے, یہ ایسے سرکل ہی نہ رہ جائیں ہونٹ جب آپ نون پر آئیں, ٹھیک ہے. بالکل نارمل اپنی ریسٹنگ پوزیشن پہ واپس لے جائیں اپنے لپس کو, اینڈ دین یو یعنی پھر آپ جو ہے یہاں پر نون پہ اقفا کریں گے کن تم اس طریقے سے. سو امید ہے کہ بات سمجھ آئی ہوگی. یہ سب چیزیں پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ کا آپ کی بڑی ہیبیچول میں آ جائے گی انشاءاللہ. لیٹرز وچ شد ادا کرتے لیٹرز ہیوی کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہیوی تو نہیں ہونے چاہیے, بیکاز مطلب جو عام ایک ساکن حرف ہے وہی بات آپ مشدد حروف میں بھی کر رہے ہیں, بٹ فرق صرف اتنا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, صرف تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے رہے ہیں آپ لیٹرز کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس مشدد حروف میں جیسے آئی 28 میں یت یا, تو یہاں پر جس طرح تا ہے مشدد ہے, آپ صرف تا کے مخرج کو تھوڑا سا ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ شد کی وجہ سے یت تقون. ہاں زبان کی جڑ کو اگر فوکس کریں گے نا کہ وہ سیدھی رہے جب آپ باریک حروف کہہ رہے ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ یہ چیز بہت آسانی سے کر لیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یا مشدد ہے یہاں پر آئے 30 میں, ٹھیک ہے. ان نہ کیا میں یہ تون. اب اس کو تو موٹا نہیں کر رہا نا. اس طرح سے کوئی اور ایگزامپل آپ پوچھیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, جیسے لعلہم میں ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ لعلہم, نو لعلہ. جس کی روٹ آف دا ٹنگ زبان کی جو جڑ ہے اسے سیدھی رکھے, اسے یعنی زبان کہیں سے اٹھی نہیں ہونی چاہیے ایکسیپٹ کہ جو مخرج آپ نے لگانا ہے لعلہم رائٹ. یس سسٹر SS41 23 میں آپ کے پاس کون سے ورڈز ہیں دیکھتے ہیں. نزل اٹس ویری سمپل, جو زا کے لیے آپ مخرج یوز کریں تھوڑا سا اسٹرانگ کر لیتے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیں تو کتابم متشابہ رائٹ, متشابہم ہم ثانی رائٹ, میم مشددہ.
اسی طرح سے تق شعرو، یہاں تو روح مشددہ کو آپ نے موٹا کرنا ہی ہے بیکاز یہ غمہ کے ساتھ میں ہے. پھر آگے دیکھیں تو جلود اللذین، جلود اللہ، یہاں یہ بڑی عام مسٹیک ہوتی ہے کہ لام کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، جلود اللذین بول موٹا کر دیتے ہیں، لذین اس طرح پڑھ دیتے ہیں. بس وہی چیز ہے کہ آپ زبان کی جڑ کو اسٹریٹ رکھیں، بس بیکاز وہی اگر اوپر اٹھے گی تو ہی آپ کی موٹی آواز آئے گی، جلود اللذین لذین، رائٹ، رب ربهم ربهم، اسی طرح ثم. آگے اگر آپ دیکھیں تو یس آگے تو نہیں ہے کوئی بھی مشدد حرف، جی اب سمجھ آئی یا ابھی کوئی اور کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ سم ٹائمز اگر ہم زبان کی موومنٹ کو فوکس کرتے ہیں تو حرکت لمبی ہو جاتی ہے. یہ جو فوکس کرنے والی بات ہے نا، یہ آپ نے پریکٹس کے دوران میں بار بار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب فار ایگزامپل کہ ہم یس جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کذب الذین کذب، اب اتنا پہلے پریکٹس کیجیے، یہ کام تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ اچھا مجھے لگے گا اچھا میں اتنا لیٹرز کو بریک کر کر کے ریڈ کروں تو میں کتنی پریکٹس کر سکوں گی. کذب کذا، پہلے اتنا آپ اس کو ریڈ کریں، جب آپ کو لگے کہ اب میری زبان صحیح آ رہی ہے کذب ذب کذب، اس طرح سے پریکٹس کریں. پھر گو ہیڈ کذب الذین کذب ال، اس طرح سے پھر گو ہیڈ، کیونکہ پریکٹس کر کے آپ اس طرح لیٹرز کو بریک کر کے آواز صحیح کرنے کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سو یوں پریکٹس کرنے پر یہ زبان پر آسان ہو جائیں گے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر میں اگزامپل دوں کہ مجھے اگر نہیں آتا اور میں ابھی اپنی ٹیچر سے سنوں کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے اور میں بس چاہوں کہ اب جب میں ریسائٹیشن کروں تو میں بالکل ٹھیک کروں، بیکاز ناؤ آئی نو واٹ ٹو ڈو، اب مجھے پتا ضرور ہے لیکن میری زبان کس کی عادت نہیں ہے. تو آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہماری زبان کو عادت ہوگی. عربک قرآنی جو ہے اسپیشلی، کیونکہ عام بول چال میں تو اب ایسے نہیں بات کی جاتی، لیکن جو قرآن کی عربک ہے یہ ہماری منہ کی بہت اچھی ایکسرسائز ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں. سورۃ العنکبوت کی لاسٹ آیا ہے. سو اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو ساری محنت ہے، اف وی آر ریئلی ایگزرٹنگ آر انرجی، کہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو اس کا رشتہ ضرور ملے گا جو آپ خیر چاہ رہے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی فائن، بٹ اٹ آل ڈیپینڈز ہاؤ مچ پریکٹس وی ڈو. اس پریکٹس کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کریں، دعا کے ساتھ بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یس ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی آپ دعائیں کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی ان شاء اللہ. تجوید اچھی ہونے سے پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، بیکاز آپ دیکھیں کہ جو بات جس طرح ہونی چاہیے، اب اگر میں آپ سے اس طرح بات کر رہی ہوں پیچھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز سمجھا رہی ہوں، سمجھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا آہستہ بات کرے اور ہر بات کو کلیئرلی کہے کہ اگلے شخص کو سمجھ میں آئے. اگر میں یہاں پر بہت فاسٹ بات کروں اور بہت لاؤڈ بات کروں تو شاید کوئی میری آواز سننا بھی نہ پسند کرے اور وہ کہے اچھا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا میں نہیں سننا. تو اگر میں جس طریقے، یہاں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو سلولی سمجھاؤں، پولائٹلی سمجھاؤں اور کلیئرلی سمجھاؤں. سو اسی طرح جب آپ قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہمارے پورے جسم پر ہوتا ہے، رائٹ؟ اینڈ ان نوئنگلی میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب آپ قرآن کی کلاس اللہ کی خاطر لینے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ خود ہی خوش ہوتے ہیں، آپ اندر سے ایک اچھا احساس محسوس کرتے ہیں، رائٹ؟ کیوں؟ بیکاز ہم جس چیز کے لیے بیٹھے ہیں اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں. کبھی ایسا دیکھا کہ کبھی کلاس لینے بیٹھے اور اس میں بڑی آدھی آدھی اٹینشن دی ہوئی ہے تو جب وہاں سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ بے چین ہی اٹھتے ہیں، کیونکہ نہ آپ نے ادھر کا لیا نہ دوسری طرف کا آپ نے پورا لیا، رائٹ؟ تو جب آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جب اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اسپیشلی قرآن اور خیر کی جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی ہمیں خوشی دیتی ہیں، ہے نا؟
پھر آپ خود ہی بس محسوس کر رہے ہوتے کہ اچھا میں آئی ایم ہیپی آئی ایم کنٹینٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اینڈ اس کے علاوہ تجید کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ اف نو دین ان شاء اللہ ہم اس کو یہ انکمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن بہت خوبصورت ہے, یہ ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہی تب ہے, خاص طور پر کہ جب ہم اس کو صحیح انداز سے پڑھیں. فاسٹ پڑھنے سے, غلطیوں کے ساتھ پڑھنے سے وہ بات نہیں آتی, ایکسیپٹ فار دس کہ ہاں انسان پروسیس میں ہے سیکھنے کے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. سر جزاک اللہ خیر کثیر, واحسن الجزا. ان شاء اللہ پھر یہیں اس کو اسٹاپ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير فاستم جزاء سيستر عائشة. الحمد للہ بہت خوبصورت سیشن, اور اینڈ میں بہت موٹیویشن. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ حوصلہ ملے گا, اور واقعی پریکٹس کرنے سے آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہمت نہیں ہارنا, کیونکہ شیطان بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم سے نہیں ہو سکے گا, یہ مخرج تم سے بالکل نہیں نکل سکتا, تم اس کو صحیح پڑھ نہیں سکتی, اور ڈسارڈ کرتا ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک مسلسل لگے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں, اور آج ہم پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ تفسیر کا لیسن کریں گے, لیسن نمبر 242 فتح, اور آیت نمبر 15-19, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ لیسن نمبر 243 بھی ساتھ ہی ہم کریں گے. ریکیپ ہم بالکل اینڈ پہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا کوئی ٹیمپو نہ ٹوٹے. اور سورہ الحجرات ہے اگلی سورہ, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں تک ہمیں وقت لے گیا اس کو کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ کوشش لیسن لمبا ہے کافی, اور جتنا ہم کر سکے اس کو کر لیں گے, اور باقی کل کی کلاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
آیت نمبر 15 سے دیکھتے ہیں. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے فوراً کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں. آپ ان سے کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ جاؤ گے, کیونکہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے. پھر وہ کہیں گے بات یہ نہیں بلکہ تم ہم سے ہنسے ہو, یہ بات بھی نہیں مگر یہ لوگ حقیقت کو کم ہی سمجھتے ہیں. انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ نہیں تھے, چونکہ وہ دعوت سراسر ایک دینی دعوت تھی, عمرے کی نیت تھی, نہ اس میں مال غنیمت کے ملنے کا کوئی امید تھی, تو منافق جو تھے وہ نہیں گئے. لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں غزوہ خیبر کا موقع آیا. غزوہ خیبر کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آج ایک عام سے ملک کو کسی سپر پاور کے مقابلے میں لڑنے کا موقع ملے, اور امید یہ ہو کہ اگر جیت گئے تو اس کے بعد سارا کچھ جو اس ملک کا ہے وہ ان لوگوں کے بیچ میں بٹ جائے گا. یعنی خیبر کی جنگ میں بہت کچھ ملنے کی امید تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور فتح خیبر کا واقعہ غزوہ حدیبیہ کے 3 ماہ کے بعد ہوا, یکم محرم تھی 7 ہجری میں, کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں یہود نے اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی تھی. کچھ نہ کچھ یہاں سے فتنہ نکلتا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی. ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا وہ بعد میں انہی کے ساتھ جا کے مل چکے تھے, جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ان کی کوششیں تھیں اس میں تیزی آ گئی. ان کے سردار تھے حیی بن اختب, جیسے حی لکھتے نا الحی تو اسی طرح لکھتے, لیکن حیی بن اختب ان کا سردار تھا. اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد, یہ دونوں جو تھے مل کے مسلمانوں کے خلاف غزب احزاب جو اس سے پہلے گزری تھی تو خندق بھی بولتے ہیں اس میں لڑ چکے تھے. یہ سب لوگ جب ملے تو اب اس وقت یہ ضرورت پیش آ چکی تھی کہ مسلمان ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں یا ان کو سمجھائیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب خیبر کی زمینیں بہت فرٹائل تھیں، زرخیز تھیں، بہترین آتی تھیں، وہاں کھجوروں کے درخت بھی تھے، باغات تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملنے کی امید تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے دعوت دی تو وہ لوگ جو پہلے نہیں گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا کیونکہ نہ کوئی جان مال کے خطرہ تھا نہ کچھ، ہاں مال غنیمت کی امید تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر دی کہ اب ان کو مت جانے دیں. غزوہ خیبر میں شامل ہونے کے لیے شرط کیا لگ دی کہ صرف وہی لوگ وہاں جائیں گے جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پہ شامل ہو چکے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جب نیکی کا کوئی ایک موقع چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی دوسرا موقع بھی نہیں ملتا. مسلمانوں کو حکم مل گیا کہ ان کو ساتھ نہ جانے دیں. تو ہمارے لیے اس میں جو عمل کی بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو چاہے اس میں نقصان ہو یا نفع ہو چل پڑے. مثلا اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. صرف بات سمجھانے کے لیے کسی کو دعوت ملے کہ فلاں جگہ درس ہو رہا ہے، وہ کہیں گے کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کہیں جی فلاں مسجد میں ہو رہا ہے. اچھا جی صرف درس ہے، ہاں آپ وہاں آئیے. کیا بعد میں کوئی ریفریشمنٹ ہوگی؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو پھر کئی لوگوں کو جانا مشکل لگتا ہے، اب کیسے جائیں، وہاں جائیں گے پھر اچھا اتنی دیر بیٹھیں گے، اچھا گھر جا کے کھانا کھانا پڑے گا. اس کے برعکس اگر کسی کو کوئی انویٹیشن ملے کہ شہر کے 5-star ہوٹل میں ایک لیکچر ہو رہا ہے اور فری انٹری ہے اور وہاں بعد میں بہترین قسم کا لنچ ہوگا یا ڈنر ہوگا، تو فرق ہوتا ہے نا جانے والوں میں. بعض لوگ جب کوئی بھی درس یا کوئی ایسی چیز ارینج کرتے ہیں تو وہ کھانے پینے کا ضرور اہتمام کرتے ہیں. اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، ان کا ایک صدقہ ہوتا ہے اور سنت بھی ہے. لیکن آنے والوں کے لیے یہ چیز ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے اگر وہاں کوئی امید نہیں ہوتی. یا بالفرض اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ بعض وہ درس ہوتے ہیں کہ بس آئیے اور بیٹھ کے سن کے چلے جائیے، کوئی لائبلٹی نہیں، کبھی ایک درس ہو گیا کبھی دوسرا ٹاپک ہو گیا، اس میں لوگ خوشی سے جاتے ہیں. لیکن انہیں کہا جائے کسی کلاس میں آئیں، باقاعدہ کلاس ہے، اچھا نوٹس لینے پڑیں گے، اچھا لکھنا پڑے گا، پھر اور آپ چاہیں گے تو آپ کو سبق بھی سنانے کا موقع دیا جائے گا، پھر آپ کو ٹیسٹ بھی دینے ہوں گے، تو پھر اس چیز کے ساتھ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ آرام پسند ہوتی ہے، وہ مشکل نہیں برداشت کرنا چاہتے. حالانکہ کوئی دنیا کا ایسا سکول نہیں ہے کہ بچے پورا سال سکول جائیں اور نہ وہاں کوئی ٹیسٹ ہو، نہ کوئی بکس ہو، نہ کچھ ہو. ماں باپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا سکول ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے نہ کوئی پڑھا رہے ہیں. دنیا کے میں آپ دیکھیے کہ عموماً دین کا کام ایسے ہی ہوتا ہے، کئی لوگ کتنے سالوں سے درسوں میں بھی جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، لیکن ٹھک کے ایک چیز نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ بچوں کو آپ جب تک ایک سے دوسری کلاس، دوسری سے تیسری میں نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی پھر کسی اعلیٰ جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب تم مال غنیمتوں کی طرف، یعنی لا مغانم سے مراد جہاں خیبر کی زمینیں تھی، غنیمت کی جمع ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے بہت مال غنیمت ملنے کی امید ہے، جب تم وہاں جانے لگو گے تو یہ کیا کہیں گے؟ ضرور نتبعکم، ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہارے پیچھے جانا چاہتے ہیں، خوشی سے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یریدون یبدل کلام اللہ، کیا اللہ کا حکم بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا نبی کو کہ ان کو مت جانے دو. انہوں نے ایک مشکل وقت میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، یہ کسی کشش کے بغیر دین کی طرف نہیں آتے تو ان کو پیچھے کر دو. یہ جانے کی ضد کر کے اصل میں اللہ کے حکم کو بدلنا چاہ رہے تھے. یعنی اللہ کا حکم یا فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، اللہ ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرے اور مالی فائدے بھی انہیں کو ملے. لیکن منافق کیا چاہتے تھے؟ کہ جان اور مال کے نقصان کا خطرہ ہو تو بہانے بنا کر اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لے. ہمارے گھر بڑے بزی ہیں، ہمیں ہمارے گھروں نے اور ہمارے مالوں نے مصروف کر دیا، یہ کہہ کر پیچھے ہو جائے، اور جہاں جان اور مال کے جانے کا خوف نہ ہو بلکہ نفع کی امید ہو تو وہاں یہ جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نتبعونا، کہہ دو ہرگز نہیں، نیور. دیکھیں لن کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے لا نو انگلش میں، اور لن ہے نیور، کبھی بھی نہیں، یعنی تم وہاں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کذالکم قال اللہ من قبل، اس لیے کہ اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ان کو مت جانے دو. اب آپ دیکھیے کہ ایسی بات سن کے ان کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا نا, افسوس کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم کتنے بد قسمت ہیں, ہم نے نیکی کا ایک موقع چھوڑا تو اب ہم سے دوسرا بھی چھینا. لیکن جس کی سوچ الٹی ہوتی ہے نا, وہ ہر بات کو الٹے معنوں میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس بات کو وہ نیگیٹو لیں گے, بیڈ فیل کریں گے, کیا کہیں گے, فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا, پھر وہ یہ کہیں گے یہ بات نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. یعنی یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حسد کی بنیاد پہ ساتھ نہیں لے جا رہے. دیکھو کوئی بات بنتی حسد کی, تم نیکی میں پیچھے رہ گئے تو اس میں حسد کی کیا بات ہے. یعنی اس میں ایک نیگیٹو اپروچ والے شخص کی بات ہے, اور دنیا میں کچھ لوگ حقیقت میں بہت نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں. جب آئیں گے وہ بری خبر ہی لے کے آئیں گے, آئیں گے تو دل توڑنے والی بات ہی کریں گے. جب ان سے کسی کا حال پوچھو وہ کہیں گے سارے خراب ہے, سارے برے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہ شکرے قسم کے اب لوگ کہہ لے, پوری نہیں پڑتی, ہے ہی کچھ نہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے. کسی کا اگر مشورہ لے لے ان سے تو وہ کہیں گے نہ 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 یہ کام نہ کیجیے گا. ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے جن کو اپنی بھی غلطی دوسرے کی لگے. ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو جاتا. یعنی وہ خود ہی پیچھے رہنے والے, لیکن جب کوئی موقع آتا ہے اپنی غلطی ماننے کی بجائے دوسرے پہ الزام کرنا کہ جی ہاں آپ تو بس ہم سے حسد کرتے ہیں, ہم نظر آگے ہو جائیں, ہم نظر آگے بڑھ جائیں, آپ تو ہمیں اس لیے آگے نہیں لے کے جاتے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی رول ہوتا ہے نا تو اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہو. اب جب آپ کوئی رول بناتے ہیں نا تو بعض لوگ تو بڑی خوشی سے اس کو فالو اپ کرتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگ رولز کو فالو کرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں. لٹرلی ہمیں ایسا کئی دفعہ معاملہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کسی کو تھوڑا سا بھی کہیں نا کہ یہ رول ہے آپ کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے, تو کہیں گے اچھا رکھو پھر تم, ہم نہیں آتے تمہارے پاس, ہم تو بچے کو ادھر ہی بٹھائیں گے, اور ہم تو یہ ہم تو وہ. یعنی اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کہے کہ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بجائے غلطی ماننے کے کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو, نہیں بل کانو, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے کہ لا یفقہون الا قلیلا, یہ لوگ حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ بہانے بنانے والے, ان کو یہ حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان سے حسد کیوں کرنا ہے. کہ تمہارے پاس چار پیسے آ جائیں گے, تمہیں مال غنیمت مل جائے گا تو ہم تم سے حسد کریں گے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ تم اصل بات سننا ہی نہیں چاہتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ پھر سمجھ سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ سر نہیں پھوڑنا چاہیے, اوائڈ کرنا بہتر ہوتا ہے. کل للمخلفین من العرابی, کہہ دیجئے ان پیچھے رہنے والوں کو عرابیوں میں سے. عرابی کون تھے؟ دیہاتوں میں رہنے والے ولیجرز, دیہاتی گاؤں کے لوگ, بدوی اس دور میں ان کو بولتے تھے. ان عرابیوں کو کہہ دیں جو پیچھے رہے, ستد اون ال القوم, ان قریب تم آئے جاؤ گے, یعنی تمہیں دعوت دی جائے گی ایک قوم کی طرف. الی باسن شدید, بہت زیادہ سخت جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے. پھر تقاتلونہم او یسلمون, پھر تمہیں ان سے لڑنا ہوگا یا وہ متی ہو جائیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اس وقت اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے پہلے منہ پھیرا تھا, تو یعذبکم عذاباً علیماً, تو اللہ تم کو عذاب دے گا دردناک عذاب. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیسے مائنڈ سیٹنگ کرتے ہیں. کہا دیکھو خیبر میں تو تم نہیں جا سکتے, وہاں سے تو مال ملنے کی امید ہے, تم شوق سے جاتے ہو. باقی رہ گئی بات کہ اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے جہاد کرنے کا, تھوڑا سا انتظار کرو, اللہ اس کے بعد اور ایک جہاد کا موقع لائے گا. پہلے سے فیوچر کی فور کاسٹ کر دی گئی, خبر دے دی گئی کہ ایک قوم ہے جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا, اور پھر تم وہاں اپنی بہادری کے جوہر دکھانا. لیکن اصل میں تو دیکھیں گے یہ لڑنے کے لیے تو جانے ہی نہیں چاہتے تھے, یہ تو مال غنیمت کے لیے جانا چاہتے تھے نا. تو اللہ نے ان کے دل کے چور کو کھولتے ہوئے ثابت کیا کہ دیکھو اس میں تم نہیں جا سکتے, خیبر کے اندر تو تم نہیں جا سکتے. بس بات ختم ہو گئی, اللہ نے جو بات کہہ دی وہ تو ہو گئی. ہاں ان قریب تمہاری لڑائی ہوگی, کس قوم سے ہوگی؟ الی باسن شدید, سخت جھگڑالو قوم سے. یہ قوم سی تھی؟ قوم ایک قبیلہ تھا ثقیف, قبیلہ خوازن اور بنو حنیفہ, یہ تین قبیلے تھے. بہت زیادہ تیر انداز قبیلے تھے, جھگڑالو تھے اور لڑنے کے لیے بہت شیر تھے. فیوچر میں ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کی ایک جنگ ہونے والی تھی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں کرنا, اور ان کے ساتھ جنگ حنین ہوئی تھی جس کا تذکرہ آگے جا کے بھی آئے گا. اور جو بنو حنیفہ تھا یہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا, بعد میں اس کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی. اور اسی طرح کچھ اور نام بھی جو آتے ہیں, فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی بھی بعض نے مراد لیے تو کہا کہ پھر تم ان سے لڑنا, ابھی تم نہیں لڑ سکتے پھر لڑو, تو قاتلونہم تم سے لڑائی کرو گے, یعنی آمنے سامنے لڑائی ہوگی, نہیں تو او یسلمون یا وہ متی ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے کہ جب ان کو جنگ کی دعوت دی جائے گی تو دو میں سے ایک کام ہوگا, یا تو وہ جنگ کیے بغیر ہی تمہاری اطاعت قبول کر لیں گے, اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں, یعنی ایک تو جزیہ دے کر مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جائیں گے, مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے, اور دوسری بات ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا اصول تھا کہ جب بھی کسی صحابی کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے نا تو ساتھ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ایک دم جا کے دشمن پہ حملہ نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خیبر کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ علی حملہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا, یعنی تبلیغ کرنا, اسلام کی نمائندگی کرنا, ان کو کہنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر لڑنے کا کوئی ارادہ نہ کرنا, واپس آ جانا. اور کہا اگر تمہاری دعوت سے ایک شخص اللہ کے دین کی طرف آتا ہے تو تمہارے حق میں 100 سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ جنگ کی صورت میں تو مال غنیمت ملتا ہے نا, لالچ بھی تو ایک پڑ جاتا ہے نا کہ چلو جی ہمیں کیا, مسلمان ہوتے ہیں نہیں, اچھے کافر رہیں گے ہم ان سے لڑ کے ان کا مال ہتھیا لیں گے. اب جب لڑتے تو اس میں مال ملنے کی امید ہوتی, اور اگر مسلمان ہوتے تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا, وہ مسلمان ہو گئے. تو کہا دیکھو غم نہ کرنا کہ کہیں ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی اور مال غنیمت نہ ملا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہوگا. یہاں سے ہمیں اسلام کا مزاج بھی دکھتا ہے, اور وہ کیا کہ اسلام لڑائی کو پسند نہیں کرتا. آج جو اسلام کے اوپر ایک الزام ہے نا ٹیررزم کا, اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی بڑے سخت ہیں اور جھگڑالو ہیں, اور ہمارے نبی پر ایک الزام بھی ہے کہ انہوں نے اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلایا, تو یہ درست نہیں ہے. آج کے دور کی جنگوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جنگوں کو اب آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. تب جنگیں ہوتی تھیں صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی جو آپ کے سامنے آ گئے آپ کو مارنے, اگر کوئی آپ کو مارنے آ جائے تو آپ پھر یہ تو نہیں کہیں گے آؤ مجھے مار لو, پھر تو دفاع کرنا ہی پڑے گا نا. یہ ایک بات ہوئی. پھر دوسری کیا ہوتی تھی کہ جو لوگ جاتے تھے ان کی اپنی بھی تو جان کو خطرہ ہوتا تھا نا, مر بھی سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیے جو جنگیں ہوتی ہیں یا جن ملکوں پہ حملے ہوتے ہیں, حملے کرنے والے بلٹ پروف بلڈنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بٹن دباتے ہیں اور بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں, کسی کو نہیں پتا وہ اپنے گھر میں ہے, مسجد میں ہے, کسی مندر میں ہے, مسجد میں, جب اس کے اوپر بم گرے گا تو وہ مر جائے گا. یعنی آج کے دور کی جنگیں زیادہ بے رحم ہیں, گناہ لوگ مرتے ہیں, بچے بھی مرتے ہیں, عورتیں بھی, حق نہ حق جاتا ہے. اس دور میں اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کسی عورت پہ حملہ نہ کرنا, کسی بچے کو نہ مارنا, جو ان مندروں میں یا جو عبادت خانوں میں پریسٹ ہے ان کو نہ مارنا, جو تمہیں نہیں کچھ کہتا تم بھی اس کو کچھ نہ کہنا, صرف وہ گروپ جو تمہارے سامنے آ کے لڑتا ہے تم ان کے اوپر کب ہاتھ اٹھاؤ جب وہ تمہیں مارنے کو تیار ہے. یعنی اگر ہم صرف یہ ٹاپک پڑھ کے دیکھیں تو اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے کتنے زیادہ الزامات ہیں وہ دھل سکتے ہیں. آج کے دور میں تو بے رحمی کا دور ہے, پھر جنگی قیدی جب آتے تھے تو ان کے ساتھ جو معاملے ہوتے تھے, یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر غم نہ کرو کہ وہ مسلمان کیوں ہو گئے, خوشی مناؤ کہ وہ تمہارا بھائی آگ سے بچ گیا. اسلام کی لڑائی کافر سے نہیں ہے, کفر سے. اسلام کافروں کو نہیں مارنا چاہتا, ان کے دل کے کفر کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبلیغ کے ذریعے ہوگا. تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر ہم قلم اٹھا لیں. اگر امت مسلمہ اپنے پیارے دین اسلام کو عام کرے, اپنے اچھے ریچولز کو کھولے, لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھے, خود بھی مسلمان اپنی کتاب پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں, تو آپ دیکھیے کہ یہ کافر نہیں آپ کو تنگ کریں گے. یہ آج جو مسلمانوں پہ ہر طرف سے حملے ہیں نا, یہ اصل میں ریئیکشن ہے, گرج ہے ان کے دل میں, تم نے اتنا پیارا دین ہم سے چھپایا ہوا ہے, ہم تمہیں بھی نہیں رہنے دیں گے. تم خود نہیں عمل کرتے، ہمیں نہیں بلاتے، تم بھی ختم ہو جاؤ. یہ اصل میں اندر سے ایک جلن کا شکار ہے. آج مسلمان تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیں، جو ہمارا فرض تھا، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، جو آج بالکل فراموش کیا ہوا ہے. چند گنتی کے لوگ اس کام کو کر لیں تو کہتے ہیں یہی کافی ہو گیا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت اس کام کے لیے بھیجے گئے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. آج کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے؟ ہم تو اپنے گھر میں ہی بچوں کو ہی بری بات سے روک لیں تو بھی بڑی مہربانی ہے، ورنہ آج تو ہم ان کو بھی روکتے کہ نہیں، یہ خود ہی سنبھل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کرے او یسلمون، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے. جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو تمہیں خوشی منانی چاہیے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، ہاں اگر تم حکم مانو گے، یعنی خیبر کی لڑائی کو چھوڑو، اس جنگ میں جا کے تم اگر لڑو گے اللہ کا حکم مان کے، تو اللہ پھر تمہیں تمہارا اجر دے گا. یعنی اجرن حسنہ سے مراد پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں یا تمہاری غنیمت دنیا میں دے دے گا، یا بات ماننے کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے دے گا. لیکن وائن تتولوا کما تولیتم من قبل، پھر بھی اگر پلٹو گے جیسے تم پہلے پلٹے، پہلے کہاں پلٹے تھے؟ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے پھر بھی دیکھا کہ نہیں اس وقت ہمیں نہیں لڑنا اور بات نہ مانو گے، تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ یعذب کو مذابن علیما، وہ تم کو عذاب دے گا دردناک عذاب، یعنی پھر پکڑ ہوگی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ مشکلات میں دین سے پیچھے رہتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں اچھے دنوں میں بھی شامل نہیں کرتا. اسی طرح دیکھیں، دین کا جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، تو شروع میں وہ کام بہت اجنبی کام ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی، حضرت خدیجہ اس سے پہلے تھی، پانچ چھ سات لوگ ہوئے. ان کے درجے کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام کے کام کو پکڑا تھا جب کوئی اور کرنے والا نہیں تھا. لیکن بعد میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کی مدد آ گئی اور تم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، یعنی پھر رواج ہونے لگتا ہے، پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. وہ بعد میں آنے والے کبھی پہلوں کے اجر کو نہیں پا سکتے. کسی بھی عمارت کے اندر اس کی جو اینٹیں بنیادوں میں لگتی ہیں نا، وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ نہیں کبھی بدلی جاتی. دیواروں کا بدل دیں، پتھر لگا لیں، پنکھے بدل لیں، لیکن بنیادیں کبھی نہیں بدلی جاتی. تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی بنیادوں میں لگا لے، ہم وہ کام کریں جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا. اللہ ہمیں وہاں کام کرنے کا موقع دے جہاں ابھی کام نہیں شروع ہوا. ہر بندے کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے، مطلب میری ذات سے کوئی مردہ زمین زندہ ہو جائے کہیں ارد گرد. آپ دیکھیے، اب تو خاندانوں کے خاندان دین سے دور ہیں، پورے پورے خاندانوں میں ہمیں کچھ نہیں دکھتا، کسی کو ابھی تک کتنی دین کی بات نہیں پتا. کیا پتا میں ہی وہ پہلی شخص، پہلی عورت ہوں کہ جو دین اپنے خاندان میں دین کو سیکھوں، پھر میں جا کے ان کو سکھاؤں. اپنے گھر میں آپ پہلے ہو سکتے ہیں، اپنی بہت ساری دوستوں میں آپ پہلی ہو سکتی ہیں. عموماً ہم دنیا کے کاموں میں تو سوچتے ہیں کہ ہم پائنیئرز بنیں، ہم آگے جائیں، لیکن جہاں بات ہوتی ہے دین کے کام کی، تم کہتے نہیں پھر میری دوستوں میں تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ہم آگے سے آگے ہونا چاہتے ہیں. اسی طرح چند بہت ہی اچھے خوبصورت واقعات ہیں کہ جو غزوہ خیبر میں پیش آئے تھے، کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خوشخبریاں مل گئی تھیں کہ خیبر فتح ہوگا. اور یہ وہ ساری وہی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ منافق بھی چاہتے تھے کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت کا موقع ملے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کی جو ایک شرط تھی کہ دس سال تک مانو اور مکہ والوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو اس سے تھوڑے سے مسلمان مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ جب سے مکہ سے مدینہ میں آئے تھے چھ سال میں کئی جنگیں ہو گئیں، ہر وقت اتنا خوف رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رات کو سو بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کی مکہ والوں سے لڑائی نہیں ہونی، تو اب بہترین موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے کاموں کو سمیٹنے کا. اس لیے آپ نے اس کے بعد پھر نان مسلم جو حکمران تھے ان کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی، نجاشی کو دی، پھر اس طرح ہرکل کو دی، کافی سارے لوگوں کو دی. اور یہ خیبر کی طرف حملے کا جو آغاز تھا وہ بھی انہی دنوں میں اس لیے ہوا کہ آپ کو یہ امید تھی کہ دوسری طرف سے کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو خیبر میں جو یہود کے قبیلے تھے تقریباً اس میں کہتے ہیں کہ 20,000 ان کے سپاہی تھے، بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کے کہہ لیں، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا، آف کورس ہر جنگ میں مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے تھے، تو ان کا ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا نائم، نائم نون الف عین میم تھا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ مسلمان اس نائم نامی قلعے میں پہنچے کہ جب وہ سب سو رہے تھے. اب رات کو جب مسلمان وہاں گئے تو بہت ہی موقع تھا کہ مسلمان رات کو حملہ کریں اچانک، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا کہ کبھی رات کو اچانک حملہ نہ کیا کرو. یہ بھی اسلام کا ایک مینر ہے جنگ کا، راتوں کو حملے نہ کرو، صبح ہونے پہ حملہ کیا جائے گا. باوجود اس کے کہ مسلمان حملہ کر کے فتح لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اس حکم کو مسلمانوں نے سامنے رکھا اور آپ کی بات کی وجہ سے صبح ہونے کا انتظار کیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی قوم پر جہاد کرتے تو اس پر صبح تک حملہ نہ کرتے، صبح اگر ان لوگوں میں اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تب حملہ کرتے. یعنی میک شیور کرتے تھے کہ یہ مسلمان لوگ تو نہیں ہے، غلطی سے ہم کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر دیں. جب صبح ہوئی تو یہودی پھاوڑے ٹوکریاں لے کر نکلے، کیونکہ وہ زراعت پیشہ تھے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لشکر سمیت آ پہنچے. آپ نے انہیں دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، خریبت خیبر، خیبر کی شامت آ گئی. پھر فرمایا، جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کی صبح منحوس ہی ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی مسلمانوں کو اچانک دے کے وہ یہودی ڈرے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو کے شہر کی طرف بھاگے اور قلعہ جو نائم تھا اس میں پناہ لے لی. اس میں یہود کا سامان رسد تھا، یعنی کھانا پینا، جیسے آج کے دور میں اب گروسریز اور غلہ اناج کہہ لیں، اس لیے مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. پھر ایک اور چھوٹا قلعہ تھا، اس کو بھی فتح کیا. یعنی ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کے کئی قلعے فتح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ مارکہ انجام ہوا تھا، جنہوں نے بنیادی کام کیا تھا، جو ان کا بڑا سردار تھا اس کے مقابلے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہ خوشخبری دے دی کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات یہ سوچتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملے گا. تو جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ علی بن طالب کدھر ہیں، تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، یعنی ان کی آنکھیں خراب تھیں، اس وقت نہیں آ سکے. آپ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا اور دعا دی، تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں فوراً ہی. تو آپ نے پھر جھنڈا ان کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ آرام سے جاؤ، جب ان کے مقام پر پہنچ جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور ان پر اللہ کا جو فرض ہے وہ انہیں بتاؤ، یعنی نماز روزے کا حکم بتاؤ. اللہ کی قسم، اگر تیرے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تیرے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر اس موقع پہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی منصب یا عہدے کی تمنا نہیں کی، لیکن اس رات میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا نام پکارے، کیونکہ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی نا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول سے، اور اللہ رسول ان سے محبت کرتا ہے، اور خیبر ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال حضرت علی کے حصے میں یہ نیکی آنی تھی. اگلے دن وہ قلعے پر انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے مرحب نام کا ایک شخص جو ان کا لیڈر تھا وہ سامنے آیا. بہت بہادر تھا، شیروں کا مقابلہ ہوا، اس نے اپنی بہادری کے گن گائے. اس طرح ہوتے ہوتے بہرحال پھر خیبر جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا. اور اس کے بعد مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر تھا، اسے بھی انہوں نے مارا. اس پر بھی یہود کی ہمت ختم ہوئی اور قلعہ فتح ہوا، اور تقریباً 93 یہودی جو تھے مارے گئے اور 20 مسلمان شہید ہوئے. اتنی زبردست قسم کی شکست ہوئی تھی یہود کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسے پناہ مانگ لی کہ میری جان بخش دی جائے. تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے یہ باغات اور زمینیں مسلمانوں کے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں رہنے کی اجازت دیں گے. یعنی آپ سوچیں، ان ساری باتوں کو پڑھتے ہوئے اگر ہم مسلمانوں کی ہسٹری کو سامنے رکھیں اور آج کے دور کو سامنے رکھیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، مسلمان غریب ہیں؟ کیوں ہم ہر جگہ دبتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہمیشہ تھوڑے مسلمان بھی جیت جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایمان تھا. وہ کبھی جھکنا نہیں چاہتے تھے, وہ کبھی ایسی شرائط اور کنڈیشنز نہیں قبول کر لیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مفاد کم ہو جائے یا ان کو نقصان دیا جائے. آج بھی اگر ہمارے اندر سچا ایمان ہو جائے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ہماری نظریں اللہ کی وجہ غیروں پہ لگی ہوتی ہیں نا, فلاں کے ایڈز, فلاں کے ہتھیار لینے ہیں, اس سے ہم نے اٹامک انرجی لینی ہے. اب ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں اپنی شرائط منائیں گے, وہ چیزیں مہنگی کر دیں, وہ ہم سے جو بھی کرائیں کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ اگر نو کہہ کے انسان اگر اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اب دیکھیے کہ بہت خیر ہو سکتی ہے. اور خیبر ہی کی جنگ وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تھی یہود نے. ایک شخص سلام بن مشکم تھا, تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر دعوت میں آئیے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا ظرف, آپ کو پتا ہے دشمنی ہے, جنگ لگی ہوئی ہے, لیکن دعوت قبول کر لیتے تھے, کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے. چلے گئے تو اس کی بیوی زینب بنت حارث جو تھی اس نے پھر کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نبی تھے, لوگ کہتے ہیں ان کو غیب پتا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا نا شاہدن, حاضر اور ناظر کی جو بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے زہر ملا ہوا سب ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. ایک آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے بشیر بن برا, انہوں نے چکھ لیے دو تین لقمے, اسی کی وجہ سے وہ مر گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ اس کھانے میں زہر ہے تو پھر آپ نے چھوڑ دیا, تو اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا, لیکن بعد میں پھر اسی کے اثر سے آپ کہتے تھے کہ وہ زہر ہر سال مجھے تنگ کرتا تھا اور بالآخر تو اس نے میری جان لے لی. جب وہ یہودی پکڑا گیا تو کہنے لگا اللہ کے نبی ہم نے تو جان کے ملایا تھا, کیوں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا, اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہماری جان چھٹ جائے گی. دیکھیے جان کی بازی لینے والے نے یہ بات کی, جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ بشیر بن برا کے قصاص میں پھر وہ زینب بنت حارث مار دی گئی تھی, کیونکہ وہ تو فوت ہو گئے تھے, قتل کا بدلہ قتل ہوا. اور اس طرح جب خیبر فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں واپس آئے, فدق کی طرف گئے. یعنی پوری کہانی ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت کو, آپ کو کتنی ہی باتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ اسلام کیسے پھیلا اور وہ کیا طریقہ کار تھے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہوتی تھی اور مسلمان جیت کے آتے تھے. اور آج کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ ابھر نہیں پاتے, وہ ایمان نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے لیس علی الاعمى حرج, اور اندھے پر کوئی سختی نہیں ہے, تنگی نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ کسی لنگڑے پر تنگی ہے. ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی بیمار پر تنگی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی تو وہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو کوئی منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا, دردناک قسم کا عذاب. یہاں بتا دیا کہ کوئی لنگڑا, یعنی ہینڈی کیپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, کوئی لنگڑا ہو, اندھا ہو یا مریض ہو جو چل نہیں سکتا, اگر وہ نہ جنگ میں داخل ہو سکے, شامل ہو سکے, تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. حرج مین, جیسے اردو میں بھی اب کہتے ہیں نا, کوئی حرج نہیں, چاہے آپ یہ کام نہ کریں. حرج تنگی کو کہتے ہیں, کانٹے کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تنگی ان پہ نہیں ہے. ہاں یہ بات مانتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے. یعنی ہر ایک کے لیے مختلف طرح کی بات ہے, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ایک طرح نہیں لیتا, کسی کا عذر ہوتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر دین کے کام سے پیچھے رہتے ہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, تو اللہ کو ان کے عذر پتہ ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر دین کا کام نہیں کرتے ہوئے دیکھتے لیکن ان کا دل بہت کرتا ہے. ہو سکتا ہے ان کو اجازت نہیں, ہو سکتا ہے ان کے حالات ساتھ نہیں دیتے, تو اگر ان کے دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستے بنا لے گا, اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان باتوں کو سننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ان ساری چیزوں کا بہترین رنگ دکھنے لگے. یعنی جب ایک انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود پھر اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے. کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ اللہ کے کام میں مشکل آئے نا تو آپ کہا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے, میں نے تو کرنا ہے, آپ کرا لیں, میں تیار ہوں. میرے لیے مشکل ہے, میرے حالات صحیح نہیں ہے, سوٹیبل نہیں, آپ میرے لیے آسانی کر دیں. آپ دیکھیں کہ غیب سے آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کل تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے نا کہ ٹرینڈ سیٹر بنو. جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں وہ ایک کپڑا پہن کے دکھاتے ہیں, پھر سارے وہی پہننے لگ جاتے ہیں نا, رواج فیشنز بدلتے ہیں. تو اگر ہماری ذات سے کوئی ایسا کام دین کا شروع ہو جائے کہ کسی اور نے نہیں کیا, تو ہمارے لیے اس میں خوشی کس بات ہے نا. تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, قرآن پاک سے جڑے رہیں آپ. دیکھیے یہ ایسی چیز ہے نا, سنتے ہی ایک دم بندے کو لگتا ہے ہائے میرا تو عمل ہی نہیں, میں کیا کروں سن کے. پھر سنتے رہے آپ, کہتے پہلے تو چلے اپنی برائیاں نہیں پتا تھی, اب تو پتا چل گئی ہیں, اب تو اور گناہ اور اگر نہیں. یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے, بس اب کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ بالکل ایسی جیسے آپ اوپر چڑھ رہے ہیں نا, جیسے اوپر سے کوئی آپ کو روپ ڈالتا ہے تو آپ نے اوپر چڑھنا ہے, پہاڑ پہ چڑھنا ہے. تو جب آپ چڑھتے ہیں بیچ میں آپ کو مشکل بھی ہو سکتی ہے, کہیں کہیں آپ کے ہاتھ سے رسی چھوٹنے لگے گی, لیکن تک آپ اس رسی کو پکڑے رکھتے ہیں ایک وقت ہے کہ آپ چڑھ جائیں گے. اور جس نے رسی چھوڑی اس کا انجام کیا ہے, اور زیادہ نیچے گرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. آیت نمبر 18 سے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا. کب؟ اس یبایعونک, جب کہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے, تحت الشجرتی, درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم, ان کے دلوں کا حال اسے معلوم ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ فانزل السکینۃ علیہم, اور اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا, واصابہم فتحا قریبا, اور انہیں جلد ہی فتح بھی دے دی. بس اتنا ہی دیا؟ نہیں, کچھ اور بھی دیا. کیا؟ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا, اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہی اصحاب کا تذکرہ کیا کہ جو بیت رضوان میں شامل تھے. پیچھے سے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت کی گئی, تو وہ بیعت اصل میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کی بیعت تھی. صرف ایک کمٹمنٹ نہیں تھی, بلکہ اس سے بڑھ کے یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے, لڑیں گے, ہماری جانیں چلی جائیں گی, ہم پھر بھی ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ لڑنے کی نوبت آئی. اس وقت تو نہیں پتا تھا نا کہ لڑائی ہوگی کہ نہیں, اور حضرت عثمان زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کو فائدہ کیا ہوا, کہ لقد رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا. کتنی پیاری یاد ہے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ راضی ہونے, جو لفظ رضی اللہ ہے نا, اسی نسبت سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں, رضا مندی والی بیعت. ورنہ آپ سوچیں اس میں رضوان علی کیا بات تھی, یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. اتنی مخلصانہ اور اپنی جانوں کو دینے والی بیعت انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کہ یہ ہیں وہ بندے, یہ ہیں وہ بندے کہ جو ہر حال میں اللہ کے کاموں میں رہیں گے. اور اسی لیے ان تمام لوگوں کو جنتی ہونے کا بھی اعزاز ملا. اور آج دیکھیے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی لوگ جو اس بیعت میں بھی شامل تھے, انہی کے ایمان پر شک کرتے ہیں, انہی کو گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت رضوان تھے تو شامل تھے, اس وقت تو مخلص تھے, لیکن نعوذ باللہ بعد میں بے وفا ہو گئے. کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے والے. آپ دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا. تو اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا تو کیا بعد میں وہ ایسے ہو جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ وہ بات کہہ دیں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کل بعد میں ایسے ہو جائیں گے. تو اصل میں ایسی بات کہنے والوں کو تو اپنے ایمان کی غیر منانی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ پکڑ لے کہ تم کیسی بڑی بات کہتے ہو. اور یہ بیعت آپ کو پتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. یہ کون سا درخت تھا؟ کچھ نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا عبادت کر رہا ہے. آپ نے پوچھا تم کون ہو بھائی, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درخت بڑا متبرک ہے, تو میں اس کے نیچے دعا مانگ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا کہ ہم ٹھیک ایک سال کے بعد 7 ہجری میں عمرہ قضاء کے موقع پہ دوبارہ اسی رستے سے گزرے تھے, ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا وہ کون سا درخت ہے, تمہیں کہاں سے یاد آ گیا؟ پھر آپ نے اس علاقے کے سارے درخت کٹوا دیے. اس سے کہ شرک پھیل, آج بھی دیکھیے کہ شرک پھیلنے کی وجہ کیا ہے, یہ متبرک درخت ہے. اس کے پتے ایسے ہیں، اس سے پھل گرتا ہے، یہ متبرک کنواں ہے، یہ مگرمچھ جو ہیں یہ پیر صاحب کی جوئیں ہیں، جہاں بھی شرک پھیلا ہوا ہے کہیں گدوں کو پوچھتے ہیں، کہیں گھوڑے شاہ ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، کہا کہ ختم. اسلام ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جس سے شرک پھیلے. کیوں؟ اصل مقصد پہ نظر رکھنے کی ہے. بیعت کا اندر میسج کیا تھا؟ کسی بھی درخت کے نیچے تھی تو کیا ہوا؟ ہر درخت اچھا ہوتا ہے. کوئی درخت غیر مسلم تو نہیں ہوتا، نہ کافر ہوتا ہے. تو کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پہ انسان کو ان چیزوں کی خیر منانی چاہیے. آج ہمارا حال کیا کہ ہم صرف جشن منانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد کیا ہوا یا اس کام کے کرنے کا اصل نتیجہ کیا نکلا. ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اصل کام کی قیمت ہے. انہوں نے جانیں لوٹائیں، وہ مقصد کوئی لے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، فخر سے منائیں گے اور پورا سال ہم غافل رہیں گے. یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان صرف ایک دن، جس دن اگر آپ کو فتح ملی تھی تو اس دن کو آپ اہم بنا کے پھرنے لگے. تو پوری دنیا میں چونکہ کرسچن کلچر ہے ڈیز میں سیلیبریشن، تو اس سے مسلمانوں میں بھی آ گئی. حالانکہ اسلام کا یہ کوئی مزاج نہیں. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے، آپ کے نبی بننے، جب غزوہ بدر ہوئی، احد ہوئی، معراج کا موقع ہوا، کوئی اس سے اگلے سال کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اسلامی کلچر ہی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ مقصد پہ نظر ہو، اپنے کام سے کام رکھو. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے صحیح بخاری کی، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 آدمی تھے، 1400 تھے. طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے روانہ ہوا، راستے میں کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ مسجد کیسی ہے؟ کہنے لگے یہاں وہ درخت تھا جس کے نیچے آپ نے صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی. یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا میرے والد یعنی مسیب بن حزم صحابی تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے تلے بیعت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کو پہچان نہ سکا. سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، اور تم لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہو کہ اسے پہچان کر وہاں تم نے مسجد بنا دی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ پتا چلا کہ جگہوں کی اہمیت نہیں ہوتی، اصل میں اس کام کی اہمیت ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ بیعت ہے نا، یہ با یا اور عین سے ہے. بیون کہتے خرید و فروخت کو، ایک چیز دینا اور معاوضے میں کچھ لینا. بیعت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں پھر کچھ فائدے لیے جاتے ہیں. ایمان والے کی بیعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. سورۃ توبہ میں آتا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. تو یہاں پھر یبایعون یعنی بیعت کا لفظ عہد کے معنوں میں استعمال ہوا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا کوئی ایک بھی ان میں سے جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے تھے. یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اس درخت کا نام قرآن میں آ گیا. جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے نا، وہ جگہیں بھی معتبر ہو جاتی ہیں. اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے چن تو لیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی برکت محسوس نہیں ہونے کی بات جیسا نہیں کیا. پھر ایک اور بات پتا چلی کہ فنزل سکینہ، سکینت نازل ہوئی. اس سے پتا چلتا ہے کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد سکون ملتا ہے، اطمینان، پیسفل فیلنگز آتی ہیں کہ انسان جب نیکی کر لے تو اس کے بعد اس کو خوشی ہوتی ہے. آج دیکھیے دنیا کیسے پیس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ڈپریشن اتنا ہے، نئے نئے قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطمینان اس کو ملے گا جو اللہ کی بات کو مانے گا. اور اس دن جنگ کا رک جانا بھی سکینت تھی. کتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی، لوگ تیار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل میں نہیں ڈالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی ایسی نیکی کی رضامندی دے دیتا ہے کہ میں یہ کروں گا جس کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا. کسی کو کوئی کہا جائے کہ ہمیں کوئی کام کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی کہ اچھا چلے میں کر لوں گی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اس نے کوشش کر لی. جو بندہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے بچا لیا، بکرا آ گیا، اس کی جگہ دمبا آ گیا. اگر ہو سکتا وہ انکار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی گردن پہ چھری چلوا دیتا. تو یہ سکینت، یہ اطمینان جو نیکی کا کام کر کے ملتی ہے، جو انسان کو تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ وہ جو ان کے دل میں جذبات مچل رہے تھے دشمنوں سے بدلہ لینے کے، اللہ نے ان کو بھی ٹھنڈا کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پہنچا دی ان کو قریب ہی کی فتح. اصابہ کا لفظ سا واو با سے ہے، صوب کپڑے کو کہتے ہیں کلوتھ کے معنوں میں، کسی چیز کا اصلی حالت پر لوٹ آنا، یعنی اس نے ان کو انعام پہنچایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قریب کی فتح دی. یہ کون سی فتح تھی؟ فتح مکہ بھی تھی، بعض کہتے ہیں حنین کے مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد ان کو مسلمانوں کو حدیبیہ کے بعد جو کثیر تعداد میں مال غنیمت ملا وہ سارے اس میں موجود ہیں، یعنی جو لوگ مشکل حالات میں کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر فتح بھی دیتا ہے. اور قریب کی فتح سے مراد فتح خیبر بھی ہے، جو صرف 3 ماہ کے بعد ہوگی، جس کا تذکرہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے. فرمائے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت ساری غنیمتیں بھی دیں. مال غنیمت دیا، خیبر کا مال غنیمت اس سے مراد ہے، یا خزونہا جس کو وہ لیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلوں کو وہی جانتا ہے. کتنی حکمتیں تھیں حدیبیہ کے موقع پہ جنگ نہ ہونے میں، صلح ہونے میں اللہ کی حکمتیں تھیں، بعد میں وہ نظر آئیں. اور مومنوں کو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں. پھر فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا. تَأْخُذُونَهَا، جن کو تم لیتے ہو. فَأَجْعَلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اس نے تم سے اور بھی بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. اس سے مراد فتح مکہ، حنین کے مال اور بعد کی جنگوں کی غنیمتیں تھی، اور قیامت تک ہونے والی جو مسلمانوں کو فتوحات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. تم ان کو لوگے. فاجل لکم ہاذہ، اور یہ فتح خیبر یعنی تمہیں جلد ہی دے دی جائے گی. وکف ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. یہاں کون سے ہاتھ؟ مکہ والوں کے، کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، اور اس وقت پھر جنگ کے جو خطرے سے دو چار ہو رہے تھے مسلمان اس سے وہ بچ گئے اور اس کو نشانی بنا دیا. یہ کون سی نشانی تھی؟ ولی تکون آیت للمومنین. تو آپ دیکھیے آیت سے مراد جہاں معجزہ ہے. صلح حدیبیہ، جسے بظاہر مسلمان اپنی شکست اور توہین سمجھ رہے تھے، در حقیقت معجزانہ طور پہ ایک فتح تھی، کہ جو اس وقت کفار کو تو کیا مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کے اثرات دکھے تو پتہ چل گیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خیر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ بات نہ بتا کے بھی مسلمانوں پہ رحم کیا. اسی طرح بعض دفعہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی کچھ باتیں وقت پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی. ماں باپ سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں، بچے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہی کرنا ہے، ہمیں یہی چاہیے. ماں باپ کہتے ہیں نہیں کرو نہیں کرو. اگر بچے اس بات کو سمجھ کے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے، تو بعد میں اللہ ان کو اس کی خیر دکھاتا ہے. اور جو بچے اس وقت جذباتی ہو کے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کر کے غصے سے بات کر کے وہ چیز لے لیتے نا، تو وہ بعد میں پچھتاتے ہیں. کیونکہ جو ماں باپ کا تجربہ ہوتا ہے یا جو ان کی محبت بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ بچوں کو خود سے بھی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ بچے خود کو تکلیف دیتے ہیں، مطلب جیسے ٹھنڈا پانی دیں گے سردی میں، یا پرہیز نہیں کرتے سردی میں، وہ غیر موٹے کپڑوں کے نکل جائیں گے. تو ماں باپ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ بچے کو غیر موٹے کپڑے کے گزارے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذات سے وہ خود اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اس کے ماں باپ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کبھی بھی کسی کو کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمان یہ محسوس کریں اس کے نتیجے میں ہمارے لیے یعنی خیر نہیں ہوگی. تو مان لینا چاہیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ کی طرف چلائے. یہ کون سی راہ ہے؟ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر وہ کٹ مرنے کو کہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور دب جانے کا حکم دے تو دب جاؤ، جو وہ کہیں اس کو مان جاؤ. یہی ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ایک اور فتح بھی دے گا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کون سی تھی دوسری؟ اس سے مراد فتح مکہ. اس وقت مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا ذریعہ بن جائے گی. فتح مکہ کی جو شرائط تھی اس میں کیا تھا کہ جو قبیلہ جس کا بھی ساتھ دینا چاہے دے دے. اب دو بڑے قبیلے تھے، ایک تھا بنو خزاعہ اور دوسرا بنو بکر تھا، آپس میں بہت لڑا کرتے تھے. بنو بکر جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، اور بنو خزایا جو ہے وہ قریش کے ساتھ مل گیا. اب ہوا کیا کہ دو سال بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کی آپس میں اس طرح سے لڑائی ہوئی کہ بنو خزایا کا ساتھ دینے کے لیے قریشیوں نے ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کر دی, جس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی تھی. آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا, یہ کہہ لیں, کیونکہ اس کی شرط تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور مسلمان کسی دوسرے قبیلے کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف. لیکن 2 سال بھی اپنے اس عہد پہ پابند نہیں رہ سکے. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو پھر موقع مل گیا کہ انہوں نے عہد شکنی کی, اور اللہ کے نبی نے ایک عہد شکنی کی بنیاد پہ اپنی فوجوں کا رخ مکہ کی طرف کر لیا تھا. آج ہم مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب رولز کو فالو نہیں کرتے, ہم وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں, کمٹمنٹ کر کے نہیں نبھاتے, تو اصل میں ہم کسی بھی کاز کو بہت بڑا نقصان دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ہم دنیاوی کام کریں گے, ہمارے اندر بہت کمٹمنٹ ہوگی, ہمیں بتاتے ہیں رولز کے پابند ہیں, ہمیں کرنا ہے, ایک ایک دن تاریخ کو یاد رکھتے ہیں, لیکن اول تو دین کے کام ہم کمٹمنٹ کرنے ڈرتے ہیں, اور کر لے تو پھر جب دل چاہے چھوڑ دیا. والنٹیئر یہ نہ چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں کون سی پے مل رہی ہے, ہم کو کسی کے ہائرڈ ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا, یہ بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنا دے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ, اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل, یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں جاری ہے. ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی خبر دی کہ اگر کافر مسلمانوں سے لڑا کے لیے سامنے آئیں گے بھی, لیکن وہ وہاں ٹھہر نہیں پائیں گے, بلکہ کیا ہوگا, لولو الادبار, پھیر لیں گے پیٹھے. ولو تو ولا یولی سے ہے, اور ادبار دبر کی جمع ہے, یعنی پورے کا پورا منہ پھیر کے پیچھے دوسری طرف چلے جانا. کیوں ایسا کریں گے؟ کیونکہ کفر جو ہے وہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے. توحید کے عقیدے پہ آنے کی ایک بہت بڑی خیر جو انسان کو ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان میں جرت پیدا ہوتی ہے. سچا ایمان انسان کو جرت مند کرتا ہے, بہادر بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کا خوف بندے کے دل سے باقی سب کے خوف نکال دیتا ہے. اس کی بہت بڑی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے واقعے میں ہے کہ وہ بہن فاطمہ نام کی, کہ جو کبھی حضرت عمر کے سامنے بولتی بھی نہیں تھی اور ڈرتی تھی بڑے بھائی ہونے کے ناطے کہہ لیں یا ان کی باروب شخصیت کے سامنے, لیکن جو ہی ان کے اندر سچا ایمان آیا تو وہ حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں آپ کو یہ قرآن پاک نہیں دوں گی کیونکہ آپ کفر پہ. تو حضرت عمر بھی اس بات پہ بڑے حیران تھے کہ تمہارے اندر آج ایسی جرت کیسے آ گئی. لیکن دیکھا جائے تو جب ایک اللہ سے ہم ڈرتے نا, تو پھر اس کے بعد دوسروں کا ڈر دل سے چلا جاتا ہے. یہی مثالیں آپ پورے صحابہ کرام پہ لے سکتے ہیں. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو امیہ کے آگے کیوں اکڑ گئے؟ کیوں نہیں بات مانتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا کوئی ہمارا بال کبھی کھا نہیں کر سکتا. تب یہاں تو حدیبیہ کے موقع پہ جنگ ہوئی نہیں, آمنا سامنا ہوا ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ مسلمانوں کے سامنے آ بھی جاتے, اور ان کے پاس تو پورے ہتھیار تھے, اسباب پورے تھے, یہ اپنے ملک کے قریب تھے, مسلمان تو اکیلے تھے, دور تھے, پردیسی تھے, لیکن یاد رکھو کہ یہ تھوڑے سے مسلمان بھی جیت جاتے اور کافر بھاگ جاتے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دیتا. تم ملا یجدون ولیم ولا نصیرا, اور کسی کو کوئی مددگار نہ پاتے, کوئی ہمدرد نہ پاتے. سنت اللہ, یہ اللہ کی عادت ہے جو پہلوں میں سے ہو چکی تھی, یعنی یہ اللہ کی عادت ہے. کیا کہ سچے ایمان والوں کے مسئلے میں کمزور ایمان والے یا کفر اور شرک والے لوگ کبھی نہیں ٹھہرتے. یہ ایک فطری بات ہے, جیسے سورج نکلتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے, اندھیرا سورج کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکا. سردی آتی ہے تو گرمی چلی جاتی ہے, گرمی آتی ہے تو سردی چلی جاتی ہے, رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے, دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے, یہ اللہ کی فطرت کے بندھے ہوئے نظام کی کہانی ہے. اسی طرح اللہ کا یہ نظام ہے کہ سچے ایمان کے سامنے کفر نہیں کھڑا ہوتا. آج اگر ہم مسلمانوں کا تقابل کر کے دیکھیں مشرکین یا کفار کے مقابلے میں, تو بظاہر مسلمان کیوں دبے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں اس درجے کا ایمان ہی نہیں ہے. آج اگر سچا ایمان ہو جاتا, آج اگر یہ سب کچھ ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی اتنی دیر ضرورت نہ پڑتی مسلمانوں کو ایک ایک محاذ پہ لڑنے کی. اللہ کے نبی کے دور میں کوئی بھی جنگ تھی تو بہت بھی ہوتا تو ایک مہینہ رہتی, حد ایک مہینہ, سوا مہینہ بس, یار یا پار. آج اب دیکھیے کہ کئی سال ہو گئے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے اور لیتے ہوئے, نصف صدی سے زائد ہو گئے. مسلمان زمین کا ایک ٹکڑا ہندوؤں سے لینے کی کوشش میں نہیں لے سکے کیونکہ وہ ایمان نہیں ہے. تو لہٰذا سنت اللہ التی قد خلت, یہ اللہ کی وہ سنت اور عادت ہے, وہ چلتی ہے, پیچھے سے آتی رہی. حق والوں کی اللہ مدد کر, اور جیسے بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی, تو لہٰذا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, آپ اللہ کی عادت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. یعنی کچھ یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے, اور انہی میں سے یہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. پھر آگے کچھ مزید حالات ہیں صلح حدیبیہ ہی کے. وہ وہی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے, یعنی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں تم سے ان کے ہاتھ روک دیے. کن کے؟ کافروں کے. کہاں؟ انہم ببطنی مکہ من بعد ان اسفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اور ان سے کہا کہ جبکہ اس سے پہلے اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان آیات میں ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ باتیں دہروا رہے ہیں کہ جو حدیبیہ کے موقع پہ پیش آئیں. اور یہ بار بار تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ پختہ کرنا چاہتے ہیں. کسی دور میں یہ مت سوچنا کہ ہتھیاروں کی کمی تمہاری شکست کا سبب بن رہی ہے, تمہارے پاس میڈیا نہیں ہے اس لیے تم بہت ہی دبے ہوئے ہو, سائنس کے اندر تم پیچھے ہو اس لیے کافر قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ ساری سیکنڈری تھنگز ہیں, یہ دوسرے درجے کی باتیں. پہلی بنیاد کیا ہے کہ ایمان وہ نہیں ہے, اور جتنا ایمان گہرا ہوتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد زیادہ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس آیت میں کہ وہو الذی کف ایدیہم عنکم, اس کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے, تو مسلمانوں نے 70 کے قریب لوگ جو تھے ان کو ہتھیاروں سے لیس کر کے ادھر بھیجا کہ کہیں بھی اگر موقع مل جائے تو دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کوئی کاروائی کر دے. لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ 80 لوگوں کا گروہ جبل تنیم آج بھی وہاں سے لوگ گزرتے ہیں, اس کی طرف سے حدیبیہ میں آیا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا تھا, تو انہوں نے ہمت کر کے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. اور جرم کتنا شدید تھا, غداری کا تھا نا, آپ کو جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے لیکن چپکے سے انہوں نے یہ بات کرنی چاہی. ایک طرف صلح باتیں کر رہے تھے, دوسری طرف پیچھے سے اس طرح کی بات کی. اب اللہ کے نبی جو چاہتے سزا دے سکتے تھے, لیکن پھر اگر آپ ان کو پکڑ لیتے تو امید تھی کہ ایک پھر بڑی جنگ ہو جاتی. ذرا کہ ان کی مدد کے لیے پیچھے سے کوئی اور آ جاتے تو اللہ کے نبی کی بہترین سوچ اور سمجھ کی جو مدد تھی وہ یہاں بھی کام آئی, تو آپ نے ان کو معاف کر دیا. اس وقت معافی کتنا مشکل لگ رہا ہوگا, صحابہ کرام 1400 تھے, یہ 80 لوگ تھے, یہ ان کو پکڑ کے مارتے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, آج میں نے تھوڑا سا اشتعال دلایا تو پیچھے پھر اور آئیں گے تو مسلمانوں کو ماریں گے. تو اس حکمت عملی پہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اسی کا تذکرہ ادھر ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بی بطنی مکہ سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے, کہ ہم نے حدیبیہ میں تمہیں کفار اور کفار کو تم سے لڑنے سے روکا, اور یہ اللہ کا احسان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ لڑائی کے ہونے کے اثرات ہوں, اسباب یا وہ ساری چیزیں فیل ہو رہی ہوں, اس کے باوجود لڑائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس لڑائی کو روک دیں, تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بالکل لڑائی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے, ایک دم ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی لڑائی ہونے لگی ہے, لیکن ایک دم رک جاتی ہے. آپ پھر اس وقت سوچتے ہیں اچھا یہ وجہ ہو گئی, یہ ہو گئی, ٹھیک ہے ظاہری سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن در حقیقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اور جو اللہ کل ایسا کر سکتے تھے, کیا وہ آج مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو مدد نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کی مدد جو ہے یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. یعنی اللہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی, لیکن یہ شرط ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ جس کے اندر گہرا ایمان ہوگا, جس درجے کا ایمان ہوگا, اللہ کی مدد بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. پھر اسی طرح حدیبیہ کے موقع میں ایک اور بھی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا. ایک روایت ہے مسفر بن مخرمہ اور مروان کی, یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں تھے جب آپ مکہ سے نکلے, ابھی راستے میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید 200 سواروں کا ہراول دستہ لیے غمیم تک آ چکا ہے, لہٰذا تم دائیں طرف کا راستہ لے لو. ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے نا اس وقت تک, تو وہ پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف ہے. خالد کو مسلمانوں کی آمد کی اس وقت خبر ہوئی جب اس نے سواروں کی گرد اڑتی ہوئی دیکھی, تو وہ قریش کو ڈرانے کے لیے دوڑا. جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کو اترتے ہیں, تو آپ کی اونٹنی کسوا اڑ گئی. آپ نے فرمایا کسوا کو اسی اللہ نے روکا ہے جس نے اصحاب الفیل کو روکا تھا, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر اہل مکہ مجھ سے کوئی ایسی بات چاہے جس میں اللہ کے حرم کی تعظیم ہو تو میں اسے مان لوں گا. چنانچہ آپ وہاں سے مڑ کر گئے اور حدیبیہ کے پرلے کنارے پر ڈیرے ڈال دیے. وہاں ایک گڑھا تھا جس میں پانی بہت کم تھا. لوگوں نے آپ سے پیاس کا شکوا کیا. آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر صحابہ سے کہا کہ اسے گڑھے میں گاڑ دو. تیر گاڑتے ہی پانی جوش مارنے لگا, پھر آپ کی وہاں سے واپسی تک کسی کو پانی کی کمی کی شکایت نہ ہوئی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سارے انیوژل واقعات ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے, پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا, اور اب یہاں یہ تھا کہ کنویں کے اندر پانی آ گیا. تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو جاتا, یہ حقیقت میں اس اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوتی ہیں. بہرحال یہاں ہوتی ہوتی لڑائی ختم ہوئی. ڈیٹیلز اس کی انشاء اللہ تعالیٰ آپ کسی بھی وقت جب سیرت کی کوئی بک پڑھیں تو وہاں سے صلح حدیبیہ کا چیپٹر پڑھیں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس کو حکمت عملی کے ساتھ دیکھا. دل تو چاہتا ہے کہ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں, سیر پھر ہماری لمبی ہو جاتی ہے, لیکن آپ کسی بھی اچھی بک میں سے, رہی کو مختوم میں یا تجلیات نبوت میں سے اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین کفروا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام, اور تمہیں مسجد حرام سے روکا. والحج, اور حدی کے جانوروں کو. معکوفا ان یبلغ محلہ, ان کی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات, اور اگر مکہ میں کچھ مرد مومن اور مومن عورتیں نہ ہوتی. کون سے والے؟ لم تعلموہم, جن کو تم نہیں جانتے. ان تتعوہم فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم, اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم انہیں پامال کر دو گے, پھر ان کی وجہ سے تمہیں نادانستہ کوئی پشیمانی لاحق ہو جائے گی تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اور لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو درناک سزا دیتے. اللہ اکبر. ایک اور اینگل اللہ تعالیٰ یہاں حدیبیہ کے ایک موقع کا بتاتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات ہم الذین کفروا, اللہ تعالیٰ کرے یہ وہی لوگ ہیں, یاد دلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, مراد یہ کہ اللہ کو نہیں مانا. دوسرا ان کا جرم کیا تھا؟ وصدوکم عن المسجد الحرام, تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا. مسلمان تو جانے کے لیے جا رہے تھے نا, وہاں عمرے کی بات تھی, کوئی وہاں جنگ کا ارادہ نہیں تھا. تو ان کا دوسرا جرم کیا تھا؟ کہ آپ کو مسجد حرام جانے سے انہوں نے روک لیا. تیسرا ان کا جرم کیا تھا؟ والحجیا, اور قربانی کا جانور. حجیون اس جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا, جس کو معتمر کہتے ہیں, وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں مکہ تاکہ وہاں حلا کرے. آج تو دیکھیے جہازوں میں لوگ جاتے ہیں یا بحری جہازوں میں جاتے ہیں تو اب اپنے ساتھ بکرے تو نہیں لے کے جا سکتے نا, اس لیے وہاں سے لیے جاتے ہیں. اور اب آج کے دور میں پسندیدہ عمل بھی یہ ہے کہ وہیں سے لیے جائیں. حج تمتعوں میں یہی ہوتا ہے کہ قربانی وہاں سے لی جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حج کیا تھا, اور اسی طرح ایک عمرہ جو اب آئے تھے, اور اس کے بعد جب دوبارہ آئیں گے اگلے سال, تو آپ لوگ اپنے ساتھ مدینہ سے لے کے آتے تھے. اس کو حج قران کہتے ہیں کہ اس قربانی کو ساتھ بھی لے کے آیا جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ چلے، مسلمان تو تھے، قربانی کے جانور بھی تھے، تو جس طرح انسانوں کو اللہ کے گھر پہنچنے سے روکنا ایک جرم ہے، اسی طرح جانوروں کو حرم میں پہنچنے سے روکنا یہ بھی ایک جرم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر جانور بھی تو اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. کچھ بکرے جن کو آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ذبح ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر رشک بھی تو آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ آج اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے. کٹنا تو ہر بکرے نے، کوئی کسی کے ویسے ہی قصاب کے ہاتھوں کٹ جائے گا، کوئی کسی کے عقیقے کے لیے کٹے گا، لیکن وہ بکرے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رہے ہیں وہ یقیناً بہت ہی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ دیکھو یہ تو جانوروں تک کو روک رہے ہیں. اور روایت میں تھے کہ 70 اونٹ تھے، یعنی 70 اونٹ تھے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم ان کو اللہ کے راستے میں کٹیں گے. لیکن جب قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تو پھر انہی اونٹوں کو بجائے اس کے کہ ان کو حرم میں جا کے کاٹا جاتا، اسی حدیبیہ کے مقام پہ کاٹنا پڑا. تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دیکھو انہوں نے تو جانوروں کو بھی روکا. محل حلال ہونے کی جگہ، اس سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جا کر ذبح کیا جاتا تھا، اور یہ مقام عمرہ کرنے والے کے لیے مروہ پہاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے مینا تھا. اور ماکوفن کا جو لفظ ادھر آیا ہے آکفا سے ہے، عین کافا، اسی سے لفظ اعتکاف ہے، اعتکاف جم کر عبادت کرنا، تو ماکوفن حال ہے، یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ مکہ میں داخل ہوں تاکہ ان کو قربان کیا جائے. مطلب کیا ہے کہ ان کافروں نے تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے ان کو بھی روکا وہاں پہنچنے سے. اب یہاں بات ختم ہوئی. تیسری بات شروع ہوتی ہے اس آیت کی، کیا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. تھوڑی سی سمجھنے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا جب تک توجہ نہ کرے، تو اس کو ایک اسٹریچ میں پڑھوں گی، پھر اس کو غور سے دیکھیے گا. کہا اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جنگ کی صورت میں تم ان کو مار دو گے یا پامال کر دو گے، پھر ان کی وجہ سے تم کو نادانستہ پشیمانی لاحق ہوگی، تو تمہیں لڑنے سے نہ روکا جاتا، اور روکا اس لیے گیا کہ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے اپنی رحمت میں داخل کرے. اب ہوا کیا، اس میں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو بظاہر تو جتنے بھی لوگ تھے ایمان والے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے کہ نہیں گئے، ہمیشہ نہیں جاتے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی پھر آزادی ملی تو پاکستان کے نام پہ سب مسلمان آ گئے، اس کے باوجود کتنے مسلمان تھے جو انڈیا میں رہ گئے. کیوں رہ گئے؟ کسی کے گھر ادھر تھے، کسی کو اپنا بزنس نہیں چھوڑنا تھا، کسی نے کہا وی آر ہیپی نو پرابلم، وہ جان بوجھ کے رہ گئے. پھر اسی طرح بعد میں کچھ وہاں بعد میں بھی مسلمان ہوئے ہوں گے یا کچھ ایسا. بالکل اسی طرح مکہ میں بھی کچھ ایسی کنڈیشنز تھیں کہ سارے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے، کچھ رہے مکہ میں لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ایکسپوز نہیں کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے امن سے رہتے تھے. اور حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی دار الحرب میں رہے گا، یعنی وہ ملک جہاں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، تو پھر اس کو اپنا ایمان تو چھپانا پڑتا ہے اور اس کی بعض دفعہ قیمت بھی دینی پڑتی ہے. مثلا ان کو بعض دفعہ ہندوؤں کے ترانے پڑھنے پڑتے ہیں، بندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے جس میں بعض شرکیہ لفظ بھی ہیں. اسی طرح کسی کسی موقع پہ اپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ بھی نہیں دکھانا ہوتا، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن بہرحال اب تھے تو مسلمان. اب کچھ ایسے بھی تھے جن کے شرعی عذر تھا، یعنی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں معذور کر دیا، ہینڈی کیپ تھے، مین کہ یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنگ کی صورت میں، اب ظاہری بات ہے اگر کفار جنگ کے لیے آتے تو ان کو بھی ساتھ ہی آنا پڑتا، کیونکہ کافروں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب مسلمان حملہ کرتے تو مسلمانوں کو نہیں خبر تھی کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، تو امید تھی اس بات کی کہ مسلمان کے ہاتھوں سے یہ مسلمان مارے جاتے. ٹھیک ہے، سنیریو سمجھ آ گیا نا کہ ان تھوڑے سارے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اس لیے تمہیں مکہ میں داخل ہونے اور لڑائی سے روکا، ورنہ یہ مت سوچو کہ تم 1400 تھوڑے تھے، تم نے بھی ان کو انشاءاللہ مار لینا تھا، لیکن خطرہ کیا تھا کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے اور بعد میں پھر تمہیں تانے ملتے اس بات کے کہ تم نے تو جنگ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، یہاں لفظ معرتن استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ عین را را ہے، اس کے معنی عیب کے ہوتے ہیں. مراد یہاں وہ برائی اور شرمندگی جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی ان لوگوں کے قتل کی صورت میں. ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی اور دوسرے یہ تانا سننا پڑتا کہ تم اپنے ہی مسلمانوں کو مارتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ اجازت دی جاتی. یہاں جو یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے دیتا، کس بات کی؟ لڑنے کی، کہ اگر بے خبری میں ان کو ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی. تو بیسیکلی یہ لولا کا مخذوف جواب ہے، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو مکہ میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں رکھتا ہے. مراد ہے کہ اہل مکہ کو مہلت دی گئی کہ ابھی بھی اسلام قبول کر لو، ان جنگوں میں اور ان لڑائیوں میں مرنے سے پہلے اگر تم اسلام کی طرف آتے ہو تو آ جاؤ. اور آپ دیکھیے کہ یہاں جنگ نہ ہونے کا ایک اور فائدہ بھی کیا ہوا کہ قبائلی علاقوں میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان امن پسند لوگ ہیں، کہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے، لیکن یعنی اس وقت یہ لڑائی کے لیے نہیں آئے، کوئی جنگجو قوم نہیں ہے. اور یہی وہ وقت ہے کہ ایسے وقت میں پھر دو بہت بڑے صحابی جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے جو پہلے مسلمان نہیں تھے، ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. اس موقع پہ مسلمانوں کے اس رویے کو دیکھ کر یہ اسلام قبول کیا انہوں نے. اسی طرح عمر بن عاص جنہوں نے بعد میں مصر کو فتح کیا، یہ دونوں مسلمانوں کے اس رویے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری بات جو تھی اس میں دور رس کتنی ہی باتیں تھی جو خیر کی نکلی. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر مومن ان سے الگ ہو گئے ہوتے، یعنی کون سے مومن؟ وہ جو تھوڑے سے مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، اگر یہ بالفرض مکہ میں نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اہل مکہ میں سے جو کافر تھے پھر ہم ان کو خوب سزا دیتے. یعنی اتنے تھوڑے سے لوگوں کے مکہ میں موجود ہونے نے وہاں ہونے والی لڑائی کو روک دیا. اس سے پتا چلتا نا کہ ایمان والا جہاں بھی ہوگا وہاں خیر پہنچے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ الگ ہوتے، تزیلوا کا معنی یہاں کہ تمیزوا، یعنی ممتاز ہو چکے ہوتے، ان کی رہائش الگ ہوتی تو پھر تمہیں اجازت مل جانی تھی اور پھر ان کو عذاب علیم ہوتا. اور عذاب علیم سے مراد یہاں قید، قتل اور قہر اور غلبہ ہے، ان کو قیدی بنایا جاتا. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کی بھی جان کی وجہ سے بعض دفعہ پوری پوری قوموں کو جینے کی مہلت دے دیتے ہیں. پھر آگے فرما، اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے دل میں زمانے جاہلیت کی عصبیت کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے. اس آیت میں پھر دو تین باتیں. پہلی بات دیکھیے گا، اس جالا، اس کے اندر اس کرو ہوتا ہے، یاد کرو، یعنی اس کا ظرف یا تو لازب نہ ہے یا پھر یہاں وز کرو محذوف ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ان کافروں نے کیا، الذین کفروا فی قلوبہم، جن کے دلوں میں کیا تھی، حمیتہ، حمیہ. حمیہ کا لفظ جو ہے نا ہا میم یا سے ہے، گرمی کو کہتے ہیں حمیون، حما بخار کو کہتے ہیں، ٹیمپریچر تیز ہو جاتا ہے نا جو، اور حما گرم ہوا کہتے ہیں. مراد ہے قوت غضب جب جوش میں آ کر بڑھ جائے، غصہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی خون کھول رہا ہے. ہمارے ہاں بھی تو یہی معروف ہے نا کہ فلاں کا خون کھول اٹھا غصے کی وجہ سے، تو ایسی خودداری جو تکبر کی وجہ سے ہو، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ناک کٹنے کا ڈر، انا، ڈھیٹ پن، تکبر، جان جاتی ہے تو جائے لیکن شان نہ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مکہ والوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ جی ہم نے ان کو داخل نہیں ہونے دینا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مخالفت برائے مخالفت، بھائی اللہ کے بندو تمہارا کیا جاتا ہے، انہوں نے عمرہ کر کے واپس آ جانا تھا، انہوں نے یقین بھی دلا دیا کہ ہتھیار نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، تم 1400 کے ساتھ ایک ایک اپنا اپنا ساتھی کر دو، 1400 لاکھ ساتھ جاؤ، عمرہ کر کے آ جائے، کیا بڑی بات تھی، اب چلے جائے، اگلے سال آئیں گے، اتنی کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ فی قلوبہم الحمیہ، حمیت الجاہلیہ، کہ بعض لوگ اپنے دل میں ایسی جاہلیت والی عادت، آر اور غرور والی باتیں کرنے لگتے کہ وہ اس کو قسم مطلب کھا لیتا ہے نا، جیسے بندہ کہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی قسم کھا لی تھی، عزا اور لات کے نام کی قسمیں کھائی تھی کہ ہم مسلمانوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے باپوں اور بیٹوں کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں، اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنایا، تو لہٰذا ایسی حمایت جو جاہلیت کی بنیاد پہ کسی کے لیے کی جائے، چاہے خاندان کے لیے کی جائے، چاہے برادری کے لیے کی جائے، چاہے رسم و رواج کے لیے کی جائے، اس کو اسلام حمیت الجاہلیہ کہتا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ لوگوں میں ایسی بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، ان کو لاکھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے خاندان میں ہے، بری ہے، پسندیدہ نہیں ہے، آج اچھی بھی نہیں، پیسہ بھی اٹھتا ہے، پھر بھی وہی رسم کریں گے، کیا کریں جی، خاندان کی بات، برادری میں ناک کٹ جائے گا، لوگ باتیں کریں گے، نہیں بھی دل چاہتا پیسے ضائع کرنے کو، بیکار جگہوں میں مال لگانے کو، پھر بھی کہتے نہیں، لوگ باتیں کریں گے، تم نے یہ رسم نہیں کی، تم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس وقت ان کا بھی کچھ یہی حال ہو چکا تھا کہ یہ اس آر میں آ چکے تھے کہ لو دیکھو لوگ ہمیں بعد میں باتیں کریں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کچھ موقعوں پہ باتوں کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کے ڈر سے، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے، اور وہ بندہ بہت بہادر ہے اور وہ دنیا میں واقعی سکھ کا سانس لیتا ہے جس کو لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کرتے ہیں تو کرتے رہے، پھر مجھے کیا، مجھے باتوں سے کیا ہوگا۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی باتیں کرتا رہے اسے آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ نہ سنیں نہ سوچیں، آپ کے کان میں درد ہوگا، آپ کے بازو میں درد ہوگا، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو باتوں کا خوف ہوتا ہے نا، یہ بعض دفعہ انسان سے بہت برے برے کام کرواتا ہے۔ اور دوسرا ان کو یہ خوف تھا کہ لوگ کہیں گے لو جی یہ مسلمانوں سے دب گئے، انہوں نے ہمت ہار دی اور مسلمان آگے آگے۔ آج بھی دیکھیے اس طرح کی جہالت کی بات ہوتی ہے، دل سے کسی چیز کو مان چکے ہوتے ہیں لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے کہ کہیں لوگ ہمارے لیے اس چیز کو آر نہ بنا لے، کہا یہی وجہ تھی۔ لیکن فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت ڈال دی، اطمینان دے دیا۔ پیچھے بھی بات آ گئی اطمینان کی اور سکینت کی، یہاں بھی بات آ گئی، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کو تقوی کی بات کا پابند کر دیا۔ یہ جو الزما ہے نا، اسی سے لفظ الزام ہے، لزیما سے چپک جانا، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا، الزام بھی تو چپک ہی جاتا ہے نا انسان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں تقوی کی بات چپکا دی۔ اب یہاں تقوی کی بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمان تنگی ترشی اور جوش اور غضب، ہر قسم کے حالات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند بنے رہے، اور یہ بات بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی ایکسٹریم رویہ آتا ہے نا ہمارے پاس، تو وہ رویے جو ہوتے ہیں نا ہمارے اندر سے اطمینان کو ختم کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو ہی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے نا جس میں ہماری انا کو زد پڑتی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا دکھتی ہوئی رگ کو کوئی چھیڑ دے، اس وقت پھر ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والوں کو کتنا سکون تھا اس بات میں، کتنے موقع آئے ایسے کہ جس وقت مکہ والوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آر بنا لیا۔ اب کہتا ہے کہ ایک ایسا بھی موقع آیا تھا جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب لکھنے کا حکم ہوا، حضرت علی نے یہ معاہدہ لکھا تھا، تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مسلمانوں کا ریچول تھا، اسی پہ جھگڑا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہے بھائی، یہ الرحمن الرحیم اور اللہ، یہ تو تین خدا ہو گئے، ہمیں تو تم کہتے ہو کہ ایک کو مانو، ہم نہیں مانیں گے، پہلے تم اس کو صرف اللہ کے نام پہ کرو۔ اب یہ جھگڑا تھا نا، اعتراض برا اعتراض تھا، اللہ کے نبی نے پھر بھی غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا اچھا علی کوئی بات نہیں، اس کی جگہ لکھ دو بسمک اللہم، سات نام تیرے اے اللہ۔ دیکھیے کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا نا کرنے کا، سمجھوتا کرنے کا، اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو حالات میں اٹکنے کی بجائے، بحث کرنے کی بجائے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی بجائے کوئی ایسا راستہ اختیار کر لے کہ جس کو اوائڈ کی پالیسی کہتے ہیں، اوائڈنس کر لے، اگنور کر دیں، کھیل وتھ کائنڈنس، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور گریسفلی، بالکل کیئر نہ کرے. وہ ہر بات پہ حمیت پہ آئے ہوئے تھے، جاہلیت کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کتنے پیارے طریقے سے یہ باتیں کر رہے تھے. پھر اگلا جھگڑا شروع ہو گیا جب معاہدے کی بات ہی، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ من محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے، الا قریش، قریش کے نام یا ائمہ قریش. پھر جھگڑا شروع کر دیا انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کو رسول اللہ ہی تو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ مان لیا تو پھر ہمارا آپ کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اس لفظ رسول اللہ کو ہٹائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے کہا لی اس کو ہٹا دو، تم کر دو محمد بن عبداللہ. کہا اللہ کے نبی میں تو نہیں کر سکتا، آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ میں کیوں ہٹاؤں؟ کہا اچھا مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ خود پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، مجھے بتاؤ کہاں لفظ ہے اس رسول اور اللہ کا، رسول اللہ. اور جب انہوں نے بتایا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا. سوچیے ذرا یہ کیا بتاتی ہیں باتیں، ہم خاندانی باتوں میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے اندر ہم خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں تم نے سمجھا کیا، کیا ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اندر کچھ بھی نہ ہو، دل ڈوب ہی رہو تو دھمکیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اتنے پیارے طریقے سے اس موقع کو رکھا اور وہ ساری شرائط قبول کر لی جو کہ اس وقت بڑی خراب لگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کے بدلے میں نے ان کے دل کے اندر کلمہ تقویٰ کا، تقویٰ کی بات رکھی. وہ تقویٰ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صبر، وقار. اور ایسے وقت میں پھر مسلمان جو تھے وہ اللہ کی رحمت سے ایک بہت بڑی جنگ سے بچے. اب اس پورے قصے کے اوپر آخری دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبصرہ کہہ لے یا کمنٹ کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو ایک حقیقت تھا. کیا؟ کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا تھا جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو گئے اور اس وقت تم سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، لہذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح یعنی خیبر کی فتح تمہیں عطا فرمائی. اس آیت میں اصل میں جہاں سے واقعہ شروع ہوا تھا اس کی بات ہے. اب دیکھیے کہ اس پوری سورت کے اندر خواب کی بہت بات ہے. لقد صدق اللہ، جب اللہ تعالی نے سچ کر دیا، کیا؟ رسول کا خواب. نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں نا یہ وحی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آتی تھی اس میں سے ایک کثیر حصہ خوابوں کی صورت میں بھی آتا تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے جو دکھائے گئے، تو یہ بھی ایک وحی کی صورت تھی. پھر اسی طرح حضرت یوسف کا خواب جو بعد میں سچا ہوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو بھی سچے خواب دکھا سکتا ہے، جس میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوا. انشاءاللہ آخری آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو آیا تھا. تو بہرحال یہاں وہ خواب جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں گئے ہیں اور عمرہ کیا، اسی بات کا تذکرہ ہے جس کی بنیاد پہ حدیبیہ کا سفر جو تھا وہ شروع ہوا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ تم مسجد حرام میں جاؤ گے، لیکن یہ تو راستے میں روک لیے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے بغیر عمرہ کیے، تو بس صحابہ اکرام نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کریں گے، آپ نے تو وہ خواب دیکھا تھا ہم پلٹ ہے، تو آپ نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. اللہ کرے گا اس کو سچا. اور پھر ہوا، کیسے ہوا؟ ایک سال کے بعد. اسی حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی؟ کہ اگلے سال عمرہ کر سکتے ہیں لوگ, تو اس وقت پھر مسلمان آئے اور پھر عمرہ قضا جو تھا اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں. سن 7 ہجری میں یہ ہوا تھا. 3 دن مسلمان مکہ میں رہے, مکہ کے جو لوکل لوگ تھے وہ پہاڑوں میں چلے گئے, خوف تھا ان کے دلوں میں, ڈرے ہوئے تھے اندر سے کہ پتہ نہیں مسلمان کیا کریں. اور اس وقت واقعی مسلمانوں کے پاس بہت اچھا موقع تھا, مکہ شہر خالی تھا, آپ تھوڑا سا دھوکہ دیتے, غداری کرتے, آپ مکہ پہ حملہ کر سکتے تھے, قبضہ بھی کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور بس وہاں جا کے عمرہ کیا. خلقین کا لفظ ہوتا ہے خلق, بالوں کو کٹوا دینا جسے ہوتا ہے, اور مقصرین ہوتا ہے کاٹنا. عورتیں عموماً بالوں کے نیچے سے ٹرمنگ کرتی ہیں, مقصرین بیسیکلی ٹرمرز ہیں, ٹرم کرنے والے. پسندیدہ عمل یہی ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے پورے بال صاف کروا دیں, کیونکہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال منڈوانے والوں کو 3 دفعہ دعا دی تھی, اور جب بہت دفعہ لوگوں نے کہا تو پھر آپ نے کتروانے والوں کو آخری دفعہ ان کے لیے بھی دعا کی تھی. تو پسندیدہ عمل یہی ہے, اس کا اس میں تذکرہ کہ تم ضرور اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور بالوں کو کترواؤ گے, اور لا تخافونا, کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں, یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اس سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ کہتے فعلیم ما علم تعلم, اللہ کو پہلے سے پتا جو تمہیں نہیں پتا. کیا مطلب؟ کہ حدیبیہ کے سفر کے بعد تمہیں خیبر کی فتح ملے گی اور پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوگا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, قریب کی فتوحات, یعنی وہی بات ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دے گا. اور یہ اصول ساری زندگی کام آتا ہے انسان کو, کہ جو وقت پہ کسی کی سہ جاتا ہے نا, زبان سی لیتا ہے, منہ سے نہیں بولتا, وہی بندہ جس نے ابھی غصے میں اس کو ناحق بھی باتیں سنائی ہیں نا, بعد میں وہ اس کی تعریف کرے گا. غصہ جو ہوتا ہے نا وہ آگ ہوتا ہے. بعض دفعہ شوہر ہے, بیوی ہے, اچھا بھی موڈ ہوتا ہے, اچھے مزاج کے بھی ہوتے ہیں, غصے میں آ کے شوہر کوئی بات کہہ دیتے ہیں. اب اگر بیوی آگ سے برابری کرے, اچھا مجھے کہا, تم نے مجھے سمجھا کیا, اور بولے گی اور سنے گی, وہ بھی بولے گا یہ بھی بولے گی, خاموش رہے, چپ, صبر, ان اللہ مع الصابرین. آپ خاموشی سے پی جائیں گے, تھوڑا وقت نہیں گزرے گا وہ خود سوری کر دے گا کہ واقعی میری زیادتی تھی, اور دیکھو تم آگے سے کچھ نہیں بولی اور میں نے کیا, اللہ مجھے معاف کرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے رویے والے لوگ پھر بہت کامیاب زندگی گزارتے ہیں. اور اگر اختلافات کے موقع پہ ضد لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ سمجھیں کہ جیت کے بھی ہار جائیں گے. اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں جب وہ اپنے کردار کو اچھا پیش کرتے ہیں, اور نیکی کا ایک اجر اور خوشی ملنا یہ سب کچھ بھی تو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں گزرے گی یہ سب کچھ ہوگا اور تم اس کو کر کے رہو گے. اور مسلمانوں نے اس خواب کو واقعی پھر پورا ہوتے ہوئے دیکھا. اب یہاں چھوٹی سی بات ہے, جو بعد میں ایک عمرہ ہوا تھا اس کو عمرۃ القضاء کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اخذ کیا, اور وہ کہے کہ ایک دفعہ جب حج یا عمرے کی آپ نیت کر لیں, حج تو ایک الگ چیز ہے, عمرہ تو نفل ہے نا, تو کہتے ہیں اگر عمرہ ویسے تو فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے رک گئے, آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, آپ کو اپنے ملک لیا گیا, تو اب یہ عمرہ فرض ہو جاتا ہے. اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عمرہ قضا کیا تھا کیونکہ آپ نے نیت کی ہوئی تھی اور آپ نہیں جا سکے. حالانکہ یہ درست مسئلہ نہیں ہے, یہ مغالطہ ہے. اللہ کے نبی کا اور ساتھیوں کا اگلے سال عمرہ جو کرنا تھا وہ عمرہ قضا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ نے نیت کی تھی اور نہیں کر سکے تھے, نہیں, وہ اس لیے تھا کہ اس کی شرط پوری کرنے کے لیے, کہ اس میں تھا کہ اگلے سال کر لینا, تو پھر آپ نے کر لیا. تو صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی نفل کی نیت کرے, مثلا آپ نفل کی نیت کر رہے ہیں, اب آپ نے نیت کی, کسی وجہ سے آپ کو نفل توڑنے پڑے, کوئی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کو جان کے نہ توڑیں کہ کھیل بنا لیں, روزہ رکھا, نفل روزہ تھا آپ کا, بعد میں آپ کا دل چاہا کہ نہیں آج کوئی اور پروگرام ہے کچھ ہے کھول لوں, توڑ لیا, کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں. جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا دوبارہ قضا پہ, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی نفل کی نیت کر لی جائے نا پھر کرنا پڑے. دن میں آپ دیکھیں انسان کئی نیتیں کرتا ہے, اچھا فلاں آئے گا اس کو اتنے پیسے دے دوں گی, اچھا اتنا صدقہ کر دوں گی, پھر بھول جاتے ہیں, وہ نہیں آتا اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے اس کو دے دیتے, اپنے پیسے کسی ایک نیت کے رکھے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی بڑی دوسری ضرورت آ جاتی ہے آپ اس کو دے دیں. دل میں تو کئی خیال ہے, ہاں جب تک آپ کسی سے وعدہ نہ کر لیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گی, آپ کو دینا چاہیے کیونکہ یہ وعدہ ہے, لیکن باقی رہ گئی بات کہ جیسے فرض کی قضاء دی جاتی ہے اس کی نفل کی قضاء دی جائے, تو پھر فرض اور نفل میں فرق کیا رہا؟ کوئی اپنے دل کی تسلی کے لیے کرنا چاہے تو کر لے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو رات کو نفل پڑھتے ہیں جیسے تہجد کی رکھ پڑھتے ہیں, کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ویسے ہی اجر دے گا. لیکن اگر وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد صبح پڑھ لے. بعض لوگوں کو وہ ایک بھرم بھی لگ جاتا ہے نا, ہائے آج میری تہجد چھٹ گئی, ہائے چھٹ کا تم پڑھ لو, تمہاری مرضی ہے. بعض دفعہ ہم نفلوں کی صورت میں بھی اتنے زیادہ تشدد برتنے والے ہو جاتے ہیں, کیسے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ بھی پھر لوگ فتوے دیتے اور پھر اختلافات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے لے کے جاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو میں جس بات کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور اس طریقے سے یہ معاملہ سارا پورا ہوا. ایک روایت سنا دیتی ہوں صحیح بخاری میں سے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قضا اس پر لازم ہے جو عورت سے صحبت کر کے حج توڑے, یعنی حج کے لیے گیا ہوا تھا اور ان دنوں میں اس نے عورت سے صحبت کر لی, اور جسے کوئی عذر لاحق ہو جائے, دشمن روک دے یا کچھ بیماری وغیرہ کو عذر ہو تو اپنا احرام کھول دے اور قضا نہ دے, اور اگر اس کے ساتھ قربانی ہو اور اسے حرم میں نہ بھیج سکے تو وہیں ذبح کر دے, اور اگر حرم تک بھیج سکتا ہو تو جب تک قربانی وہاں نہ پہنچ جائے وہ احرام نہیں کھول سکتا. اور اب امام مالک وغیرہ نے کہا جب وہ رک جائے تو جہاں کہیں چاہے وہیں قربانی ذبح کر دے اور سر منڈا لے, اور اس پر قضا لازم نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی اور سر منڈائے اس سے پہلے کہ وہ طواف کریں اور قربانی بیت اللہ کو پہنچے. پھر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی کو قضا کا حکم دیا ہو یا دہرانے کو کہا ہو, اور حدیبیہ حرم کی حد سے باہر ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو بہرحال بات واضح ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں. اور یہ بھی جو بات نا کہ فالیم معلم تعلمو میں ایک یہ بھی مانی دیا گیا کہ تم یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان عمرہ اس سال کریں گے یا اگلے سال کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اب اگلے سال ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ صلہ کتنا اچھا دیتے ہیں کہ بعد میں پھر مسلمانوں کو اتنا کچھ ملا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اب یہاں سے سورت کا بالکل آخری حصہ شروع ہوتا ہے. اگر آپ پوری سورت فتح کو دیکھیں جو بعض دفعہ کچھ مقامات پہ آپ کو بوجھل بھی لگا ہوگا کہ اتنی زیادہ تکرار اور اتنا جنگ کی باتیں وہ ہے, لیکن پورے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت مضمون تھا ان آیات میں. اور وہ کیا کہ اصل دین ہے کیا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس ایک آیت میں دین کا مقصد اور وہ بتایا, اور پھر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ کے ساتھیوں کی حقیقت کھول دی. کیا ہے دیکھتے ہیں, ہو الذی, وہ ذات کون سی, ارسل رسول رسولہ, جس نے بھیجا اپنے رسول کو, کون سی ذات ہے وہ, اللہ تعالیٰ کی ذات. رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھیجا اپنے رسول کو بالہدا, ہدایت کے ساتھ, اور ودین الحق کی, اور سچے دین کے ساتھ, حق دین کے ساتھ. اس سے مراد کون سا دین ہے, اسلام. کیوں بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ ظاہر کر دے, غالب کر دے اس کو, کس کو, اس دین کو, علی الدین کلہ, سارے ادیان پر, دنیا کے باقی سارے ریلیجنز پر اسلام کو غالب کر دے. اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت والا سچا دین دے کر بھیجا. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ گواہ, یعنی اللہ کی گواہی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. یہ بالکل وہی آیت ہے جو سورت کی آیت نمبر 33 بھی تھی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے, کہ دین غالب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا دین دے کے اللہ کے نبی کے اس پاس بھیجنا چاہتے تھے کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین نہ آئے. یہ ہے وہ بڑا مشن اور بڑا مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا, اور وہ کیا کہ دین غالب ہو. دلوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر عمرہ نہیں کر سکے تو کیا ہوا, اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد تمہیں صرف عمرہ کروانا نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے دین کو غالب کروانا چاہتے ہیں. الدین کا لفظ یہاں اسم جنس ہے, یعنی سارے ہی ادیان. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ وہ بات بیان کی گئی کہ اگر ایک آیت میں کسی کو پورے دین کا مزاج سمجھانا ہونا تو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمازیں پڑھانے, روزے رکھوانے, حج سکھانے نہیں آئے تھے, یہ تو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ تو اصل میں اس بڑی کاز اور اس بڑے مشن کی تیاری کی ٹریننگ ہے. پانچ وقت کی نماز مسلمان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتی ہے، صبر سکھاتی ہے، حج اور عمرہ محنت کرنا سکھاتا ہے، جہاد انسان کو اپنی جان سے اوپر بڑھنا سکھاتا ہے، زکوٰۃ سکھاتی ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں کیسے لگا دیتا ہے. ان سارے کاموں کے بعد جو اصل مطلوب ہے نا وہ کیا ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکل پڑے، یہ مقصد ہے. آج لاکھوں کے حساب سے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام تو غالب ہے الحمدللہ. دین اسلام کا غلبہ جو ہے نا وہ دلائل کی بنیاد پہ. ایک طرف آپ کرسچینٹی لے آئیں، جیوئزم لے آئیں، دنیا کے 10 مذہب لے آئیں فیمس، اور دوسرے مقابلے میں ایک مسلمان کو بٹھا دیں اور 10 ڈفرینٹ ریلیجنز کے نمائندے بیٹھ جائیں. مسلمانوں، اللہ نے اسلام کے اندر اتنی سچائی اور اتنی حقیقت رکھی ہے کہ اس ایک مسلمان عالم کی بات ان 10 کے اوپر غالب آ جائے گی. یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو مسلمان غالب نہیں لگتے. تو یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے اسلام کا غالب آنا اور دوسرا ہے مسلمانوں کا غالب آنا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اسلام ہر طور میں غالب رہا، لیکن ایک ایسا بھی دور گزرا جب مسلمان بھی غالب تھے، اور وہ کون سا دور تھا؟ صحابہ کرام کا دور، ان کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. خیر و قرن و قرنی، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، ثم الذین، اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، اس سے ملیں گے. ہر دور پہلے دور سے بہتر دور تھا. اب جب صحابہ کرام نے اسلام کو پیش کیا، مسلمانوں میں یہ سب کچھ موجود تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ اسلام جو تھا غالب تھا اور مسلمان بھی غالب تھے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے وہ خوبصورت باتیں جو اسلام کے ریچولز تھے دنیا میں جینے کے لیے، ان کو بالکل ایک بس ایک مشینی طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا. پانچ وقت مسجد میں بھی جاتے ہیں لیکن عاجزی نہیں آتی، اجتماعیت نہیں آتی، وہ سوسائٹیز نہیں بنتی جو ہونی چاہیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت مسلمان دب گئے. آج کا دور بالکل یہی ہے، مسلمان دبے ہوئے ہیں، غالب نہیں ہے. لیکن آج بھی اسلام دنیا کا موسٹلی اسپریڈنگ ریلیجن ہے. اس زوال کے دور میں، آج کے اندھیروں کے دور میں بھی الحمدللہ سب سے زیادہ جس دین کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں وہ اسلام ہے. کیوں؟ اس کی سچائی، حقیقت. اللہ نے بندے کے دل کے ساتھ جو ایک تعلق رکھا ہوا نا، وہ سب کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، یہ مغلوب ہو کے رہ ہی نہیں سکتا. یہ بات اگر مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا، تو ان کی سوچ بالکل فرق ہو جاتی ہے. آج ہم جب دب کے پالیسیز کو قبول کر لیتے ہیں، مشروط امداد لے لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آج اکیلے ہم پنپ سکتے، کسی کی مدد لیں، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. سب کچھ کر کے بھی دیکھیں مسلمان دبے میں. آج بھی کیا طریقہ ہے اسلام کے، مسلمانوں کے غالب آنے کا، ہونے کا؟ جب مسلمان اپنے دین پہ عمل کریں گے. سورۃ آل عمران کی آیت 139 میں بھی آتا ہے، وانتم لا لون ان کنتم مومنین، او مسلمانوں تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. آج بھی مسلمان اپنے دین پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ غلبہ دے دے گا. صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ وہ فوراً قبول کر لیتے تھے. ہم غم پال کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، عمل سے پیچھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام جو تھے وہ اصل مقصد کو سامنے رکھتے تھے. اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ انہی صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کو گارڈ آف آنر کہہ سکتے ہیں آپ. آج کے دور میں آپ اس کو ایوارڈ وننگ کہہ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ایوارڈ کہہ سکتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کا مقصد کتنا بڑا تھا، اور اس مقصد میں ان کو کامیاب کروانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کا مقام بھی کتنا پیارا تھا. پہلی بات، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اللہ کے نبی کا تعارف، ٹائٹل، کہ اللہ کے نبی اصل میں اللہ کے رسول ہیں. اور یہی جملہ صلح حدیبیہ میں جب لکھا جا رہا تھا تو سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ یہ تو سارے تنازع کی بنیاد ہے، لہٰذا اس کو چھوڑا اور پھر وہ محمد بن عبداللہ لکھا کہا تم جو مرضی کہتے رہو لیکن اصل میں وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رنگ تھی اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا تھا. آج بھی آپ نے وہ فولڈرز دیکھے ہوں گے جو اورنج کلر کے مہر نبوت، تو یہ اصل میں اللہ کے نبی کی جو سٹیمپ تھی، ایک اٹھی تھی چاندی کی، تو اس میں لکھا اس طرح تھا کہ سب سے اوپر اللہ تھا، پھر اس کے بعد محمد اور رسول، تو محمد رسول اللہ، تو وہ اللہ کے نبی کا ایک ٹائٹل تھا. جب آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھے اور دعوتی خط دیے، یعنی ان کو اسپیچ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو اس دور میں بادشاہوں کا اصول تھا کہ وہ اسٹیمپڈ خط قبول کرتے تھے، صرف اس وقت یہ اسٹیمپ بنی تھی اور آپ اس کو لگاتے تھے اور پھر آخر تک وہ آپ کے پاس رہی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اب اس کے آگے تھوڑے سے لفظ بڑے مشکل آنے والے ہیں، اس لیے ایک ایک لفظ کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. ہو کون ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ساتھ کون لوگ؟ یعنی صحابہ کرام. کیسے ہیں وہ؟ اشداء، شدید ہیں. اشداء شدید کی جمع، شدید اردو میں بھی آتا ہے نا یہ لفظ شدت. اب شدید کس کو کہتے ہیں؟ بہادر کو پر مراد ہے، بریو تھے، انرجیٹک. اشداء علی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں میرے مقابلے میں شدید ہے، لیکن اس سے مراد یہاں ہے مین آف پرنسپل، بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے والے. شدید سے مراد بدتمیز نہیں ہے، بد مزاج نہیں ہے، اکھڑ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے مزاج میں اتنے مضبوط تھے کہ کوئی دوسرا رنگ قبول ہی نہیں کرتے تھے. ان کو اسلام کے اصولوں پہ اتنا یقین تھا کہ دوسرے کسی کے اصول کو اپنانا ہی پسند کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ صبغت اللہ میں رنگے ہوئے لوگ تھے، اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے. دیکھیے پہلا لفظ جو صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ پیش کرے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ پرسنالٹی والے تھے. دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اوپر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا بھی لے لیتے ہیں. کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوکھے کپڑے کے ساتھ بھی دوسرے کے ساتھ رکھ دینا تو اس کا رنگ اس پہ چلا جاتا ہے، اور سفید رنگ ایسا ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی ہلکی سی بھنک پڑ جائے گی نا تو وہ اس کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے. ایمان والا کون سا ہوتا ہے؟ شدید ہوتا ہے. اسلام کے رنگ میں اتنا رنگا ہوا کہ آپ اس کو کسی ایتھیس کے پاس بٹھا دیں، کسی نافرمان کے پاس بٹھا دیں، وہ اس پہ اپنا رنگ تو انشاءاللہ چھوڑے گا لیکن اس کا رنگ نہیں لیتا. لیکن جو آپ خود ہی ابھی سفید ہیں، جن میں بھی اسلام کا رنگ ہی نہیں آیا، وہ فٹافٹ دوسروں کا رنگ لے لیتے ہیں. تو یہاں نمبر ایک لگا لیں تاکہ پوائنٹس میں آپ نوٹ کر سکیں صحابہ کرام کی صفات کو. پہلی صفت جو شدید تھی اور جو ہم نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام غالب رہے، اور اسلام تو غالب ہے کہ آج کے دور میں مسلمان غالب آئیں. علل کفار کا لفظ بھی غور کیجئے، یعنی کفار کے مقابلے میں بہت فارم تھے، سٹرونگ تھے، مراد یہ کہ ان کی باتوں کو بہت جلدی قبول نہیں کرتے تھے. جبکہ دوسری صفت رحما ابینہم، رحما رحم سے، رحیم کی جمع مہربان، بہت پٹی فیلنگ کرنے والے، مرسی فل جو تھے وہ آپس میں تھے. بینہم سے مراد مسلمانوں میں، اپنوں کے ساتھ رحیم تھے. اور حقیقت ہے کہ اپنوں کے ساتھ نرم دل رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے نرم ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. کیوں؟ کہ گھر والے اچھے نہیں لگتے. لیکن ایک سچے مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہے. اور اللہ کے نبی کی بہت ساری روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ جب تک ایک بندہ آپس میں محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. آج اسلام کیوں بکھرا ہوا ہے؟ کیونکہ آج مسلمان مسلمان سے محبت نہیں کرتا، کٹے ہوئے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نہ نرم دل ہے نہ رحم دل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے صحابہ کرام ہمدرد تھے، غم گزار تھے، تواضع تھی، خاطر مدارت کرنے والے تھے، ایسے لگتا تھا سگے بھائی ہیں، ایثار تھا، مروت تھی، اخوت تھی. کل قتل و غارت اور لوٹ مار میں شکار تھے، اور آج جب اسلام آیا اللہ نے ایسا پیارا ان کے دلوں کو بدلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری ان کی تربیت کی کہ اب وہ ہر وقت نرم پڑتے تھے. ایک شخص کو نماز میں نہیں دیکھتے تھے تو فوراً اس کا حال پوچھنے چل پڑتے تھے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے کیسے رحم کا معاملہ کیا کہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. تیسری خوبی, تراہم رک کا انسجدہ, تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. رک کا را کے ان کی جمع ہے, یعنی رکوع میں ہوتے ہیں راتوں کو یا سجدن ساجدن سے یعنی سجدے کرنے والے ہوتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کی تلاش کرتے ہوئے. حال کیا ہے کہ ان کے چہروں پہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان موجود ہیں. یہ تھی ان کی صفات, شب بیداری, عبادت گزاری, راتوں کو عبادت کرتے تھے, روتے تھے, ان کے چہروں پہ عاجزی تھی. اس سے ظاہر مراد نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں محراب کہتے ہیں, ماتھے پہ پڑ جاتا ہے یا گھٹنوں پہ پڑ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے چہرے ہیں. جو نمازیں پڑھتے تھے اس کا اثر چہروں پہ بھی دکھتا تھا. اور حقیقت میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام, تو وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے یہود کے. جب پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک سچے مومن کے چہرے پہ جو ایک اطمینان اور خوشی اور ایک نرمی ہوتی ہے نا, وہ دکھتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسلام آ جائے نا تو کھردرا پن آ جاتا ہے, اکھڑ مزاج, ماتھے پہ تیوریاں, ہر وقت پتوے دیتے ہوئے. نہیں, سافٹنیس, نرمی, یہ صحابہ کرام کی شانتی. ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ اللہ سے بھی ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں. پھر اگلی بات بتائی, ذالک مثلہم فی التورات, یہ تھی ان کی مثال تورات میں. یعنی تورات میں صحابہ کرام کی یہی خوبی لکھی ہوئی تھی. کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ ان کے چہروں پہ عاجزی ہوگی, محبت ہوگی. اور وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, اب آگے انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی وہ بیان کی جا رہی ہے. یہاں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تورات اور انجیل میں جس طرح اللہ کے نبی کی آمد کی خبریں تھیں, اسی طرح صحابہ کرام کی خوبیوں کا بھی تذکرہ تھا. بلکہ یاد آ کہتے ہیں حضرت عمر کا نام تک بھی تورات میں موجود تھا. یعنی اتنا کلیئر کٹ ان لوگوں کو, یہود کو پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ان کے ساتھی ہے, لیکن تعصب کی وجہ سے نہیں مانے. اب انجیل میں جو صحابہ کرام کی مثال ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں. تھوڑی سی مشکل مثال ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے گا. کزر ان, کاف میں نے مانے, لائک, سملر, زر ان, کھیتی, یعنی جیسے ایک کھیتی ہے. زمین میں جیسے پودے لگتے ہیں نا تو ایک شروع میں کوئی چیز نکلتی ہے, پھر کیا ہوا؟ کزر ان اخرج شت اہو, نکالا اس نے اپنی کومپل. شتا کہتے ہیں وہ ابتدائی کومپل, بیج پھوٹتی ہے, بیج نکلتا ہے نا تو شروع میں ایک پتلی سی گرین سی پتلی پتلی ڈنڈی اور اس پہ ہلکے ہلکے پتے لگے تھے نا, اس کو شتا کہتے ہیں. شتا انٹھا, کومپل کے معنی میں بیج پھوٹنے کی بالکل ابتدائی حالت. اور یہ جو پہلے لفظ گزرا ہے نا زر ان, ذرا وہ فصل جو زمین سے نکلے. زرا کہتے ہیں کسان کو اور زارے ان کی یہ جمع ہے, مراد یہ ہے کہ بہت سارے کسانوں کے لیے. کسان جہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کرام کیسے تھے کہ اسلام ابتدا میں اٹھا, بالکل ہلکا سا اسلام کا ایک پودا اٹھا, پھر کیا وہ فآزرہ ہو, پھر اس نے اس کو مضبوط کیا. آزرہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط کرنا. حمزہ زا رو, ایزار کا لفظ سنا, ایزار بند کو کہتے ہیں نا جو کمر میں ڈالا جاتا ہے, تہ بند, بالکل, یعنی وہ مضبوط کرتا ہے نا, کمر جسم کا مضبوط حصہ ہوتا ہے تو وہاں ڈالتا ہے. تو مراد یہ کہ ایزار جڑ کو بھی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی گزر چکے کہ وشتد بھی ازری, کہ اللہ ہارون کے ساتھ میری قوت کو مضبوط کر دے. مراد یہ ہے کہ وہ شروع میں بڑا کمزور سا ایک پودا اٹھا, پھر فاز ذرا ہو, پھر اس نے اس کو مضبوط کیا. فس تخ لزا, پھر وہ موٹا ہو گیا. اس تخ لزا میں غین لام زا ہے. غلیظ کا لفظ اردو میں تو گندے کے لیے آتا ہے نا, عربی میں موٹے کے لیے آتا ہے, تھکنس کے معنوں میں, سخت کے معنوں میں. یعنی وہ پہلے آپ دیکھیے تنا چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر وقت سے موٹا ہونے لگتا ہے نا, کہ ایک وقت آئے کہ وہ تنا موٹا ہو گیا. فستوا سو کی ہی, پھر وہ کھڑا ہو گیا اپنے تنے پہ. سوکھ ساک یہ پنڈلی کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے نا اوپر کا، اس ساک کی جمع ہے سوک، اور مراد جہاں تنا ہے، یعنی تنے کے اوپر وہ مضبوط ہو گیا اور کیسا لگنے لگا، یعجب الزرع، خوش کرتا ہے کسان کو. زرع یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فصل کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف کیا رہا، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے اس کی وجہ سے کافروں کو. اللہ کے نبی خوش ہو رہے تھے، صحابہ کرام کی بات تھی، لیکن کافر اسلام کے اس پودے کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ناراض ہو رہے تھے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، منہم مغفرتم واجرن عظیما، ان سے بخشش کا اور اجر عظیم کا. تو یہ ایک مثال تھی جس میں صحابہ کرام کی بہت پیاری طریقے سے مثال دی گئی، کہ شروع میں اللہ کے نبی پر جب اسلام آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب اکیلے تھے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو، آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، وہ آپ کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی. اس وقت اسلام کی بات ایسے لگ رہی تھی ایک بالکل نئی بات ہے، انہونی بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اسلام کو موٹا کیا. ابو بکر صدیق آگے، حضرت علی آگے، حضرت زید آگے، حضرت بلال مسلمان ہو گئے، یہ حباب بن عرت مسلمان ہوئے، اور اس طرح وہ چھوٹا سا ایک پودا ایک پوری کھیتی میں بدل گیا. اب دیکھیں جب بھی کہیں بھی دین کا کام شروع ہوگا نا، یہ مثال ہوگی. شروع میں انسان ایک پودا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تنہا چلے تھے پھر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بن گیا. حق پہ ہوتے ہوئے انسان کو کبھی یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، ہم تھوڑے ہیں، اسباب نہیں ہیں. جتنے آپ تھوڑے ہوں گے، جتنے اسباب کم ہوں گے، اللہ کی مدد اتنی زیادہ ہوگی. شرط ایک ہے کہ آپ کی نیت کو اخلاص ہو، آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہو. آپ بہت بڑے بڑے گروہوں کی بجائے اگر آپ اس کام کی کوالٹی کو بہتر کر لیں، ایک وقت آئے گا کہ خیر نکلے گی. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کیسے پھیلا. کوئی سوچ سکتا تھا اس دن جب یہ اسلام آیا 313 بت تھے خانہ کعبہ میں، لیکن یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی جو آپ کو اتنے پیارے ساتھی ملے تھے، یہ وجہ ہے. اور حقیقت ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں ملنے والے ساتھیوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. کئی کتنے ہی بڑے خیر والے، علم والے، دین والے لوگ دنیا سے گزر گئے، آگے نہیں بات پھیلی. کیوں؟ ساتھی اچھے نہیں ملے. میں نے ایک جگہ کسی کا کال پڑھا، پتہ نہیں صحیح تھا نہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں اتنا معروف ہے باقی ائمہ کرام کے جس پر، تو کہتے کہ ان کو ساتھی بہت اچھے ملے. ان کے شاگرد بہت جینیس قسم کے تھے جنہوں نے ان کے مشن کو آگے لے کے رکھا. تو بہرحال گھبرانا نہیں چاہیے. اصل یہ ہے کہ کام صحیح کرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی کھیتی بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتا کے ہر دور کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہر دور میں اسلام پھیلے گا تو کفر کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن انسان اپنا کام کرتا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم میں سے اگر کسی نے احد پہاڑ بھی خرچ کر دیا تو تم میرے صحابہ کے ایک مد، یعنی تھوڑی سی جیسے ایک کلو کہہ لے، ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں قربانیاں دی. کسی بھی کام کے شروع میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مضبوط حوصلے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت ان کی تربیت نہ کی جائے تو بعد میں وہ بلڈنگ ساری کمزور ہوتی ہے. مثلا دیکھیں کہ یہ جگہ بنی ہے نا، اب اس کے اوپر کوئی 10 منزلیں بنا لے، بن جائیں گی، شرط کیا کہ اس کی بنیادیں اچھی ہوں. اگر بنیاد والے لوگوں کے اندر کھوٹ آ جائے، ان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوں، تو وہ پھر چل نہیں پاتے. اور آپ دیکھیے کیسے مشکل وقت میں حدیبیہ کا جو موقع تھا، صحابہ کرام جیسے لوگ تھے کہ جو من گئے، ورنہ تو بدگمانی ہوتی، لیڈر سے ہی لوگ ناراض ہو جائیں، یہ جی کہ آپ نے شروع کر دیا، ہم نہیں مانتے، ہم اپنا گروپ بنا رہے ہیں، آپ جو مرضی کرتے رہے. نہ اللہ کے نبی کے خلاف ہوئے، نہ اسلام سے پیچھے ہٹے، بلکہ حضرت عمر نے ذرا سی بات اونچی کی تو ویدا بن جرا کہنے لگے کہ اعوذ باللہ پڑھو، کیا بات کر رہے ہو، اللہ کے نبی زیادہ پتا ہے، کیونکہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کام کرنے والوں کے دل جب آپس میں جڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے فتنوں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے ہی مشن میں شامل کر لے کہ جو واقعی اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے قابل ہوں. صحابہ کرام پہ بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ہم ایک سیریز بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک پیپر لے کے پھر رہی تھی، سوچا کہ اس موقع پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جس میں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بات ہے. ایک واقعہ تاریخ کا آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہو کہ نہ ہو، تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں ان آیتوں کی روشنی میں کہ صحابہ کرام جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو 1300 سال بعد بھی صحابہ کرام کی مقدس لاج تر و تازہ ہیں, کہ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا, مرنے کے بعد اللہ ان کو قبروں میں بھی تکلیف نہیں دیتا. میرے سامنے یہ تکبیر میگزین ہے, اس کا 7 نومبر 1991 کا جو شمار ہے تو اس کا پیج 40 ہے. تو میں پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ اس کو اسی طرح سن سکیں جیسے ہے. یہ واقعہ موجودہ صدی کا ہے, یعنی یہ جو پیچھے گزری ہے, ابھی تو یہ 2000 شروع ہو گیا نا, تو 1900 والی جو سینچری تھی اس کا یہ واقعہ ہے. جب عراق میں شاہ فیصل اول حکمران تھے, ایک روز صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان اپنی وفات کے تقریباً 1300 سال بعد شاہ فیصل اول کے خواب میں تشریف لائے, کہا کہ میری قبر میں پانی اتر آیا ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی آ رہی ہے, لہٰذا آپ ہمیں محفوظ مقامات پر منتقل کرا دیجیے. یاد رہے کہ حضرت حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز تھے, یعنی یہ وہی تھے جن کو غزوہ تبوک سے واپسی پہ آپ نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور ان کو صاحب سر رسول کہتے ہیں, اور اب بہت سے غزوات میں بھی شریک رہے, جبکہ جابر بھی غزوات میں شریک رہے, اور جب رسول اللہ کو قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے قرض لیا کرتے. حضرت حذیفہ کے خواب میں تشریف لانے کو عراق کے شاہ فیصل بھلا بیٹھے اور امور مملکت نمٹانے میں مصروف ہو گئے. دوسری رات پھر حضرت حذیفہ شاہ عراق کے خواب میں آئے اور وہی بات دہرائی, اتفاقاً شاہ عراق کو پھر یاد نہ رہا. تیسری شب حضرت حذیفہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ میری اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبروں میں پانی اتر آیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے مزارات محفوظ مقامات پر منتقل کرا دیجئے. ہم 2 بار شاہ عراق کو بشارت دے چکے ہیں مگر وہ بوجہ مصروفیت بھول گئے ہیں. دیکھیں کہ آج کے دور میں کسی کو ایسا خواب آ جائے تو لوگ فوراً نمبر بنانے کے لیے چل پڑتے ہیں, یعنی وہ ایسا خواب تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو اتنا نوٹس نہیں دیا. تیسری دفعہ یہ ہوا, مفتی اعظم فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور 1300 سال بعد خواب میں تشریف لانے والے صحابی کی بات سے پریشان ہو گئے. فوراً وزیر اعظم نوری السعید پاشا سے فون پر بات کی. نوری السعید پاشا مفتی اعظم کے ساتھ شاہ عراق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خواب کے بارے میں بتایا. شاہ فیصل اول نے خواب سن کر کہا, میں نے واقعی یہ خواب دیکھا تھا مگر امور مملکت کی وجہ سے بھول گیا, لیکن وہ تبدیلی مزارات سے پہلے احتیاطاً اس بات کا ثبوت چاہتے تھے کہ واقعی پانی مزارات میں داخل ہو چکا ہے کہ محض خواب ہے. چنانچہ انہوں نے محکمہ تعمیرات کے انجینئر کو ہدایت کی کہ وہ پہلے مزارات کے قریب کی زمین کی مٹی کا ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ شاہ عراق کو ڈر تھا کہ محض خواب کی بنا پر صحابہ کرام کے مزارات کی بے حرمتی نہ ہو. یعنی کہ صرف خواب کی بنیاد پر ہم ایکشن نہیں, یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا کہ پہلے ہم دیکھیں کہ وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے. محکمہ تعمیرات کے انجینئرز نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کروا کر دیکھا. بورنگ سے نکلنے والی مٹی کو لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا. ٹیسٹ رپورٹ میں مٹی بالکل خشک تھی اور اس میں نمی کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں تھا, یعنی جہاں ان کی قبریں تھیں تو اس کے قریب مٹی میں کوئی بھی پانی نہیں ملا. رپورٹ ملنے کے بعد شاہ عراق مفتی اعظم نوری السعید پاشا اور دیگر اہلکار بے فکر ہو گئے اور آرام کی نیند سوئے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت حذیفہ پھر شاہ عراق کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور جابر کے مزار میں نمی شروع ہو گئی ہے, لہٰذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر منتقل کر دیں. بادشاہ نے ان کی بات کو صرف خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا, کیونکہ ماہر تعمیرات نے ٹیسٹ رپورٹ پر مزارات میں نمی کی غیر موجودگی کے دستخط کر دیے تھے. اگلی رات حضرت حذیفہ مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور ناراض ہو کر کہا کہ بادشاہ ہماری بات پر توجہ نہیں دے رہے. مفتی اعظم نے شاہ سے رابطہ کیا تو شاہ عراق مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خواب پر یقین کر رہے ہیں جبکہ آپ ماہرین اراضی کے ساتھ بورنگ اور مٹی کی لیے ٹیسٹ رپورٹ دیکھ چکے ہیں. صحابہ کرام کے بار بار آپ میں آنے کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت کے پیش نظر مفتی اعظم بادشاہ سے اس بات پر ڈٹ گئے کہ مزارات دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے. چنانچہ شاہ عراق نے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد عید الاضحیٰ اور ظہر کی نماز کے بعد مزارات کے کھلوانے کا اعلان ریڈیو ٹی وی اور اخبارات سے کروا دیا. 1300 سال بعد قبروں کی تبدیلی اور اس سے متعلق خبر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی. یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم دنیا سے تار، ٹیلی فون، خطوط شاہ عراق کے پاس آنے شروع ہو گئے. ان خطوط میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے مزارات کی منتقلی میں شرکت کی درخواست کی تھی. چونکہ حج کا زمانہ تھا، اسلام کے فرزند ارکان فریضہ حج ادا کر رہے تھے. ان سب لوگوں نے اصرار کیا کہ مزارات کی تبدیلی کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے، یعنی کچھ دن بعد اس کو کیا جائے، تاکہ صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور ان کے جنازے میں شرکت کر سکے. ادھر عیسائی کمیونسٹ ممالک کے عوام اور خبر رساں ایجنسیوں نے بھی سفر میں کٹنے والے دن مانگے. شاہ عراق کے لیے یہ لمحات انتہائی پریشان کن تھے. ایک طرف صحابہ کرام کا خواب میں بار بار آنا، دوسری طرف عالمی دنیا کا چند دن رکنے کا دباؤ، تیسرے مزارات میں پانی رسنے سے مزارات کو مزید نقصان پہنچنے کا ڈر. اس وقت حکومت عراق ایک عجیب مخمصے کا شکار تھی کہ بالآخر ان کے رفقا کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ مزارات سے کوسوں دور بہنے والے دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں کنکریٹ سے بھرائی کروا دی گئی تاکہ مزید نمی آگے نہ پہنچے، اور اعلان کر دیا کہ حج کے 10 روز بعد مزارات کی منتقلی عمل میں آئے گی. ان 10 دنوں میں دنیا کے مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے دلچسپی رکھنے والے عوام بغداد سے 40 میل دور سلمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے. یاد رہے کہ اس دوران صحابہ کرام خواب میں تشریف نہیں لائے. اس موقع پر عراق نے اپنے ملک آنے والے ہر مذہب اور عقیدے کے لوگوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی کی پابندی ختم کر دی. بلاخر حج کے 10 دن بعد پیر کے روز جب 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو اس واقعی دونوں صحابہ کرام کی قبروں میں پانی اتر چکا تھا. چنانچہ پہلے سے تیار ایک کرین جس پر ایک اسٹریچر کسا ہوا تھا مزارات میں داخل کر کے ناش مبارک کو یکے بدیگرے باہر نکالا. اس موقع پر موجود اسلامی سربراہان مصر کے شاہ فاروق، جو اس وقت مصر کے ولی عہد تھے، کمال عطا ترک کے وزیر مختار اور دیگر علماء و وزراء نے اسٹریچر سے ناش مبارک کو عقیدت اور احترام سے وہاں موجود شیشے کے بکس میں لٹایا. اس واقعے کی کاروائی کو ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے وہاں موجود لوگوں کے لیے 30 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی اسکرین پر ٹیلی ویژن کیمرے کی مدد سے دکھایا. مزید 4 بڑے بڑے اسکرین اس لیے لگائے گئے کہ 5 لاکھ افراد جو ناشوں کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھی آرام سے اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ کاروائی دیکھتے رہیں. لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 1300 سال گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے کفن اور داڑھی بالکل سفید تھے، اور انہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹے قبل ان صحابہ کی وفات ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو پھر قبروں میں مٹی نقصان نہیں دیتی، جس کو اللہ چاہے. اگرچہ حضرت حذیفہ بن یمان کا وصال 36 ہجری میں اور حضرت جابر بن عبداللہ کا وصال 74 ہجری میں ہوا، دونوں صحابہ کرام کے چہرے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بے انتہا چمک تھی. وہاں موجود لوگوں نے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا، کوئی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. اتفاق سے ایک جرمن ماہر امراض چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ وہاں موجود تھا. اس نے جتنی پراسرار چمکیلی آنکھیں دیکھی تو وہ فوراً مفتی اعظم کی طرف بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے مذہب اسلام کا درس دیجئے، اور یوں اسی موقع پر مفتی اعظم کے ہاتھوں وہ اسلام لے آیا. عام پبلک کے دیدار کے لیے جب چہرہ مبارک پر سے کفن ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت عراق کی فوج نے صحابہ کرام کو توپوں کی سلامی پیش کی. جس وقت جنازے کو کندھا دے کر نئے مزارات لے جایا جا رہا تھا، اس وقت عراقی فضائیہ فضا میں غوطے لگا لگا کر صحابہ کرام کو سلامی پیش کر رہی تھی اور مجمع پر منوں ٹنوں کے حساب سے گلاب کے پھول برسا رہی تھی. مزارات کی منتقلی کا سفر مجمع کی وجہ سے 4 گھنٹے میں طے ہوا. جب یہ جنازے نئے مزارات کے قریب حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس پہنچے تو عراقی بحریہ فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا، اور کندھا دینے والے سربراہان مملکت وزراء اور علماء پر پھول برسائے. جس وقت صحابہ کرام کو نئے مزارات میں منتقل کیا جا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کے واشگاف ناروں، فوجی بینڈوں اور توپوں کی گھن گرج سے گونج اٹھی. 1300 سال کے بعد قبروں کی منتقلی کے اس واقعے کو دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا. تو بہرحال رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، اور جن کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد للہ، جزاک اللہ خیر واسم جزا سازا جی، بہت ہی خوبصورت آخری آیات اور واقعہ، اور کیا سیکھا آج کے لیسن سے. اللہ تعالی حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ایک سینٹینس لکھیں آپ لوگ. ایمان افروز تفسیر تھی جی، آیت نمبر 15 سے دیکھیں کوئکلی. ہم اللہ تعالی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. آیت نمبر 15 کے حوالے سے دیکھیں کہ منافقین کیا کر رہے تھے جب غزوہ خیبر میں جانے کے لیے اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرتا. منافقوں کو کیوں خواہش تھی کہ وہ بھی غزوہ خیبر میں شامل ہو؟ مال غنیمت کے لیے جی. اور مومن کس لیے لڑتا ہے؟ مال کی محبت تھی ان کے اندر. اللہ کی رضا کے لیے غزوہ خیبر میں کون سے مسلمان شامل ہوئے تھے؟ کون سے صحابہ کو لیا گیا؟ تاکہ والے غنیمت حاصل کریں جی. مومن جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے بیت رضوان میں جی، بالکل صحیح. مومن اسلام کا غلبہ چاہتے تھے. Who participated in بیت رضوان جی. اور جب منافقوں کو روکا گیا تو انہوں نے کیا بھانے بازی شروع کر دی؟ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ جی حسد کرتے ہو، جیلس ہو ہم سے، تانا تشنا کرنا شروع کر دیا. اور پھر ہم نے غزوہ خیبر کا ایمان افروز ہوا کیا, ایمان والوں کی طاقت دیکھیں کہ انہوں نے کیسے فتح حاصل کی اور ان کا خوف کیسے ان پہ بڑھتا چلا گیا. فتح خیبر کے اثرات کیا تھے پھر جب مسلمانوں کو خیبر میں فتح ہوگی, کیونکہ یہ چیز ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھی. پھر حضرت صفیہ کا بھی ہم نے اس پہ واقعہ, قلعہ فتح خیبر میں جب قلعے کے اندر بند تھے اور یہودی باہر سے انہوں نے کہا کہ یہاں بچے اور عورتیں ہیں تو ان پہ حملہ کیا جائے, اور حضرت صفیہ نے جب اس کا سر کاٹ کے باہر پھینکا تو ان میں وہ دہشت پیدا ہوگی کہ یہ تو ان کے پاس یہاں بھی لوگ موجود ہیں. اور جب فتح خیبر کا اسلام کا غلبہ قریش مکہ کو پتا چلا تو انہیں اس سے کیا فیلنگز آئیں قریش مکہ کو, کیونکہ یہود تو اب ان کے ساتھ نہیں تھے. لکھے وہ مایوس ہو گئے قریش مکہ, کیونکہ ان کا جو بہت بڑا حمایتی تھا ان کے ساتھ سے ہٹ گیا تو اب انہیں اپنی شکست نظر آ رہی تھی. نو مسلم ول بی بنا جی بالکل. اور جو جب مال غنیمت ملی تو اس سے مسلمان جو تھے وہ آسودہ ہو گئے, کیونکہ مسلمانوں کی حالت معاشی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر آگے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ آخری پاروں میں اس کا ذکر آئے گا کہ مال غنیمت میں سے سب کو ملنے کی وجہ سے تمام مسلمان جو تھے وہ معاشی طور پر بہت بہتر حالت میں ہو گئے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور ازواج وغیرہ کے لیے کوئی حصہ کی چیز نہیں رکھی تھی. آگے دیکھیں آیت نمبر 17 میں, یہاں جہاد کی ایک شرط بتائی جا رہی ہے کہ کون سے لوگ جہاد میں اگر شریک نہیں ہوتے تو ان پر جہاد فرض نہیں. جی ہینڈی کیپ لوگ اور منافق وہاں پہ پھر بھی کیا کر رہے تھے, آیت نمبر 18 میں دیکھیں منافق تو بہانہ کر رہے تھے, لیکن آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہو گئے. بیعت کرنے والوں سے, اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو وہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے؟ اللہ کے ہاتھ پر, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا, اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو صحابہ کے لیے ایک مضبوط رسی کی طرح بن گیا. فتح خیبر جو ہے آگے کس چیز کا باعث بنا؟ فتح مکہ کا باعث بنا جی, یعنی ہر ایک جو مشکل ہے وہ آگے ایک بہت بڑی خیر لے کے آتی ہے. صلح حدیبیہ کیسے فتح مکہ کا باعث بنا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ تو ایک معاہدہ ہوا ہوا تھا. قریش مکہ نے کیا کیا تھا صلح حدیبیہ کے معاہدے میں جو رولز لکھے گئے تھے؟ مسلم دوسرے مسلمانوں کی ہیلپ نہیں کریں گے. جی قریش بروک دا ایگریمنٹ, مگر قریش نے ہیلپ کی, مسلمانوں نے اس کے رولز فالو کیے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بھی کوئی ٹریٹی ہوتی ہے وہ دے بروک دا ٹریٹی, اگر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے. اور یہ آج بھی اس دور میں بھی یہی اصول ہے, لیکن اگر جب تک ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی سامنے نہیں آتے. حدیبیہ کے جو مقام پہ جنگ نہ کرنے کی ایک اور وجہ ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جب ان کو روک دیا گیا اور قربانی کے جانوروں کو ان کے قربان گاہ تک نہ جانے دیا گیا, عمرہ نہ کرنے دیا گیا, اس کی ایک وہاں پہ مسلمانوں نے کیوں نہیں جنگ کی؟ ایک تو اللہ کا حکم تھا اور ایک اور بھی وجہ تھی, وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 25 میں, دی ڈ ناٹ ہیو ریسورس ٹو پروٹیکٹ مسلمان ان مکہ. جی کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ابھی مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے, اگر وہ حملہ کر دیتے ان پہ قریش مکہ پہ تو پھر ان کو نقصان پہنچنے کا زیادہ ڈر تھا, اس وجہ سے وہاں پہ جنگ نہیں کی گئی. اور یہاں یہی ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے. جب صلح آیت نمبر 26 میں ہم نے ایک اور چیز اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے یہ ساری باتیں ٹھان لی کہ وہ یہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں پر کیا نازل کیا؟ پیس, سکینت, جی انہیں تقویٰ, اللہ کا جو خوف تھا وہ ان کے اندر تھا, صبر اور وقار کے ساتھ, عزیمت کے ساتھ. اگریسو ضرور تھے صحابہ اکرام لیکن اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جمے رہے, حق سے آگے نہیں گئے, بلکہ انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا, جس کی وجہ سے پھر آگے حالات ایسے ہوئے کہ فتح مکہ کا باعث بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں خواب میں دکھایا تھا کہ وہ عمرہ کریں گے, تو پھر اس وعدے کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیسے بیان کریں؟ جی ایگریشن میں کہنا ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایئر خواب پورا ہوا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کو پورا اگلے سال پورا کر دیا. ہی فلفل ہز وعدہ, بالکل الحمدللہ. اور یہی چیز ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں کوئی حصہ کی چیز ہو تو پھر اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو صحیح ہو جائے گی. پھر آخری آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. مومنوں کی اس آیت میں کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ کوئکلی آپ لوگ لکھیں گے. آیت نمبر 19 میں اللہ کے رسول کے ساتھی کیسے تھے؟ وی شوڈ سی ہز حکمت. جی بالکل. کافروں کے ساتھ کیسے تھے؟ strong. اور آپس میں کیسے تھے؟ ویری اسٹرانگ تھے اور آپس میں بہت نرم. اور جب وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے تو کیسے تھے؟ مین آف پرنسپل جی. مومنوں کی عاجزی ایک صفت اور کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی پیشانیاں سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان ہوتے ہیں, روشن ہوتی ہیں. اور ان کی یہ صرف انجیل میں بھی بتائی گئی, تورات میں بھی بتائی گئی. اور ان کو ایک تنے سے تشبیہ دیا گیا مومنوں کو, کہ پہلے جیسے کومپل ہوتی ہے, پھر نازک ہوتی ہے, پھر تنا بنتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں, وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں. بظاہر بعض حالات میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اصل کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ذلک لمن خشی ربہ, کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں, اس سے ڈرنے والے ہوں, اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرے. جزاک اللہ خیر, واسع جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک کا ٹائم ہے 15 منٹ کی آپ کی بریک, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم درود شریف کے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو سیشن ہم دیکھ رہے تھے اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ اٹھے چلے کریں, جن کی نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھیں اور واپس آ جائیں 105 سے 120 تک ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت ربنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤذبنا
كتاب الله
الآيات في الجمع والخلوات ربك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے، جلدی سے واپس آئیں، لبیک ٹائپ کریں باقی لوگ بھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا اگلا سیشن درود شریف کے مسائل میں حیات طیبہ کے حوالے سے جو ہم سن رہے تھے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ اپنے نوٹس لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ہجری کیلنڈر شروع ہو جاتا ہے. آپ یہاں سے بھی ایک بڑا اہم نقطہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ہجری کیلنڈر کب سے شروع ہو رہا ہے. جس کو اسلامی کیلنڈر ہم کہتے ہیں نا، ہجری کیلنڈر کیوں کہتے ہیں؟ پھر اس کو نبوی کیلنڈر کہہ کے اللہ کے نبی کی محمدی کیلنڈر کہہ دیں آپ، 571 عیسوی کے ساتھ نمبر ایک کر دیجئے. نہیں، جس دن ہجرت کی اس سے ہوا ہے، اور یہ کب فیصلہ ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہجری کیلنڈر بنا. اور جب فیصلہ ہوا کہ کیا کریں، کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت کے دن سے شروع کر لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا. نہیں نہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا، پھر جسے نبوت ملی اس دن سے کرتے ہیں. کہا نہیں، وہ تو حالات اتنے برے تھے، اس میں تو کچھ کر ہی نہیں سکے ہم. اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاں ہجرت سے اسلام کو استحکام ملا تھا تو ہم پھر ہجری کیلنڈر تب سے بناتے ہیں. تو لہٰذا اب اس سے آگے ساری ڈیٹ جو بھی ہیں وہ ہجرت کے ساتھ چلیں گی. پھر اس کے بعد دیکھیے، 2 ہجری میں غزوہ ابوا ہوا، یہ بھی ربیع الاول میں ہوا تھا. آپ میں سے یہ بھی کسی کو پتا؟ ابوا نام کا غزوہ بھی فوراً ہی ہو گیا تھا، یعنی تقریباً 2 سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ اس کے اندر شروع ہو گیا تھا. پھر غزوہ بوات، غزوہ صفوان، بدر اولا، غزوہ ذل اشیرہ، غزوہ بدل الکبریٰ، غزوہ بنو قینقہ، غزوہ سویق. سویق جو نا، یہ ستوؤں کو کہتے ہیں، ستو. اس میں دشمن جو تھے وہ بہت سارے ستو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں جو ملے تو اس سے پھر اس کو غزوہ سویق کہا گیا. پھر غزوہ بنو سلیم جیسے اہم غزوات پیش آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیسری ناکام کوشش کی گئی. کتنے سال ہوئے آپ کو ایک نیا ملک بنائے ہوئے؟ 2 سال. اور کتنی جنگیں لگیں دوسرے سال میں؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، تقریباً 9 جنگیں اگلے سال لگیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنا، پھر اس کے اتنے سال بعد جنگ لگی، ہمارے ریسورسز ہی نہیں تھے، ہم کیسے اپنے کامیابی لیتے؟ جنگیں نہیں تھی خواتین، اصل دیکھیے کہ اتنی چوٹیں پڑے ہیں ایک اچھی سی مملکت پہ تو کیا حالات ہوں گے. کون سی چیز سے وہ بچی؟ اس سے بچی کہ جو ہاتھ تھا پیچھے. میں ایک تفسیر کی تیاری میں واقعہ پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی صحابہ کرام کی باتوں پہ، کہ اپنے نام سنا ہوگا کہ حضرت ربیع تھے، یہ وہ بچہ ہے کہ جن کا باپ تھوڑے سے پیسے دے کے ماں کو کہیں چلا گیا تھا اور کئی سال کے بعد واپس آئے تھے. اور بعد میں آ کے انہوں نے ماں سے پوچھا کہ کدھر ہیں وہ پیسے, تو کہا جاؤ نماز تو پڑھو. تو وہاں گئے تو بیٹا درس دے رہا تھا. بڑے خوش ہوئے یہ کس خوش قسمت کا بچہ ہوگا. بعد میں لوگ اس کو ملے, گھر آئے تو پتہ چلا اپنا ہی بیٹا. تو ماں نے کہا کہ جو پیسے دیے تھے وہ یہ ہیں نا, اس بچے کو تعلیم دی. یہی ایک وقت میں جہاد کے لیے جا رہے تھے اور اپنی تلوار کے اوپر کپڑے کی دھجیاں باندھی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی تلوار تھی, اور رومنز کو یا کسی بھی بڑی طاقت کے مقابلے میں لڑنے جا رہے تھے. تو کسی نے ان کو کہا, ہنس کے مذاق ان کو اڑایا, کہا کہ اس تلوار سے تم لڑو گے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے تلوار دیکھی ہے, تلوار کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ نہیں دیکھا. دیکھنا چاہتے ہو لاؤ پھر سامنے آؤ. کہا تمہارے پاس جو مضبوط سے مضبوط ڈھال ہے لے آؤ. کہتے ہیں دشمنوں کے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ایسی جیسے لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی تھی, کہا کہ وہ لائی اور انہوں نے اتنے زور سے تلوار ماری کہ ان کی ڈھال دو حصوں میں بٹ گئی. اس طرح سے اسلام پھیلتا. آج وہ ہاتھ نہیں ہے, تلواریں بہت ہیں. اللہ اکبر. تیسری دفعہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش ناکام ہوئی. پھر سن 3 ہجری میں غزوہ غطفان, غزوہ نجران, غزوہ احد, غزوہ حمر الاسد پیش آئے اور حضرت حفصہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے. آپ کو پتا کہ یہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھیں, طلاق ہو چکی تھی حضرت حفصہ کو بھی, اور حضرت زینب بنت خزیمہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں اور پھر آپ کے نکاح میں آئیں. پھر سن 4 ہجری میں حادثہ رجی ہوا اور بیر معاونہ ہوا. یہ اتنے زبردست حادثے تھے کہ دھوکے کے ساتھ اللہ کے نبی سے 70 حفاظ قرآن اور علماء کو بلایا گیا جو دین جاننے والے تھے کہ لائیں جی ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے خوشی خوشی چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا, 70 لوگوں کو قتل کر دیا. اتنا آپ کو دکھ تھا, ایک مہینہ تک آپ بد دعا کرتے رہے ان قبیلوں کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام پہ اتنی گہری چوٹ لگائی. آپ کو یہ باتیں سن کر احساس ہو رہا ہے دین کے رستے کی مشکلات کا؟ ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی انگلی بھی گھمائی ہوگی اور اسلام آ گیا. پریکٹیکلی آپ ذرا سوچیں, ایک چوٹ نہ پڑے ختم ہو کے دوسری پڑ جائے تو پھر کیسا دین کا کام ہوتا ہے. ہم تو پہلی چوٹ پہ پریشان ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارا کام ہی ٹھیک نہیں, ہماری طریقہ ہی نہیں ٹھیک, ہماری کوشش نہیں ٹھیک, چھوڑ دو ہماری نیتیں نہیں ٹھیک. نہیں, ٹھیک کرنے کے لیے نیتیں یہ سارے حادثے ہوتے ہیں تاکہ کھوٹ جب وہ نکل جائے. یہ ساری جنگیں ایسے اسلام تھی اور مدینہ کی نومولود ریاست تھی. پھر سن 4 ہجری کے اندر یہ واقعہ جب ہوئے تو اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا انتقال بھی کر گئی. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پھر 5 ہجری میں غزوہ دومت الجندل, غزوہ بنو مستلق, غزوہ احزاب یا خندق جس کا نام ہے, غزوہ بنو قریظہ ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان یعنی واقع عفق ہوا اور حضرت زینب بنت حجش اور حضرت جویریہ سے آپ کا نکاح ہوا. اور یہ سارے نکاح اور جنگیں آپس میں بہت مربوط تھی. کچھ شادیاں آپ کی اس لیے ہوئی کہ کسی قبیلے سے جنگ نہ ہو, اس لیے ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے. کچھ شادیاں اس طرح ہوئی کہ جیسے عورتیں وہاں سے قیدیوں میں آتی تھیں تو آپ ان کو آزاد کر کے نکاح کر کے یہ لوگوں کے دل سے بات نکال دیتے کہ ایسی عورتیں کوئی کمزور ہیں. جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی حالانکہ وہ غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں آئی تھی. تو یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے بات کرنے کی. بہرحال پھر سن 6 ہجری میں غزوہ ارینین اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. جانتے ہیں کس کی بیٹی تھی ام حبیبہ؟ جی آپ بتائیے. جی شاباش, ابو سفیان کی بیٹی تھی اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حدیبیہ کی صلح میں آپ کو پتا کیا حالات ہو رہے تھے. اور کبھی کو کسی دشمن کے بیٹی سے بھی شادی کرتا؟ ہم کہتے ہیں نہیں, لڑکی تو اچھی ہے, گھر والے پتہ نہیں ان کا کچھ اور ہی خیال ہے, ہم نہیں کرتے شادی. نہیں, اللہ کے نبی نے کوئی برا نہیں سمجھا. دیکھیے دشمنی کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان اس وقت کر رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت کفر پہ تھے, لیکن بیٹی دے دی رشتے میں. ذرا کوئی آج امیجن کر سکتا ہے؟ یہ نکاح کہ یہ تو وہابی ہو گیا, اس کو میں بیٹی کیوں دوں, میری تو بیٹی ضائع ہو جائے گی. اس سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی کو کردار کی طرف سے بہت پسند کرتے تھے. آپ کا کریکٹر ان کو نہیں برا لگتا تھا, پیغام برا لگتا, وہ چھوڑ دو باقی تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو. پھر 7 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تو آپ نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا. ہم ہوتے تو چھٹی ڈکلیئر کر دیتے, سارے فوجی چھٹی پہ جاؤ سارے, کیونکہ اب تو جنگ ہونی نہیں. آپ نے کہا اب جنگ نہیں, اب دعوت ہوگی. اس موقع پہ پھر آپ نے دعوتی خط بھیجے مختلف بادشاہوں کے نام جس کے مختلف طرح کے رسپانس ملے. پھر غزوہ غابہ، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القرا اور غزوہ ذات الرحم پیش آئے. آپ کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش کی گئی اور حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے آپ کے نکاح ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کیا، جس سات ہجری کے واقعات ہیں. خوشیاں غم ساسا چل رہے ہیں نا، دھوپ چھاؤں لگ رہی ہے آپ کی زندگی. پھر سن 8 ہجری میں غزوہ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین یا حوازن اور غزوہ طائف کے واقعات پیش آئے اور ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. پیچھے 2 ہجری میں آپ کی دوسری بیٹی کا انتقال بھی ہو چکا تھا، وہ یہاں ذکر نہیں ہے، آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھے. حیرت کی بات ہے، اللہ کے نبی کو 2 بڑی خوبصورت فتوحات ملی ہیں. ویسے تو بہت ساری ملی، لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ بریلینٹ قسم کی فتوحات، ایک بدر کی تھی اور ایک تبوک کی تھی. اور بدر کی خوشی سے واپس آئے تو حضرت عثمان قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی کی انتقال ہونے پہ، اور جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو دوسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ خوش ہوتے تھے تو ساتھ ہی چپ کر جاتے تھے، ساتھ ہی خوشی ساتھ ہی غم. پھر اس کے بعد 9 ہجری میں دوسرے غیر ملکی غزوہ تبوک کی مہم پیش آئی. زنا کا انکرار کرنے والی عورت کو سنسار کیا گیا، یہ قبیلہ غامدیہ کی جو عورت تھی، اور مختلف وفود قبول اسلام کے لیے حاضر خدمت ہوئے. کیونکہ تبوک کے سفر سے اتنی دھاک بیٹھ چکی تھی مسلمانوں کی لوگوں کے دلوں میں کہ وہ بالکل اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، تب لوگ گروہوں میں آنا شروع ہو چکے تھے، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا. پھر سن 10 ہجری میں حجت الوداع ادا فرمایا اور 11 ہجری میں 29 سفر، یعنی سفر کی 29th کو پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا آغاز ہوا. 12 ربیع الاول بروز پیر چارج کے وقت 63 سال 4 دن کی عمر میں آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی. اور 14 ربیع الاول بروز بدھ رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں آپ کی تدفین عمل میں آپ کو وہاں دفن کیا گیا. اس دن مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی تھیں اور تنکے بھی رو رہے ہوں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہسٹری میں سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب طلع بدر علینا کی صورت میں اللہ کے نبی نے مدینہ میں نزول فرمایا، اور سب سے اداس دن وہ تھا جب اللہ کے نبی وہاں سے رخصت ہو گئے. کسی مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے نا، ساتھ ہی غم لگ جاتا ہے، ہائے اس نے واپس بھی جانا، ہر دن لگ واپس جانا. اللہ کے نبی کے سجیوا 3 دن تک آپ کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ رکھی گئی آپ کے گھر میں. لوگ تھوڑے تھوڑے لوگ 10-10 لوگ آتے، آپ کی چارپائی کے ارد گرد درود شریف پڑھتے اور چلے جاتے. پھر دوسرے آپ کا نماز جنازہ مشترکہ نہیں ہوا، آپ کو کفن دفن بھی دوسرے لوگوں سے مختلف طریقے سے دیا گیا. اور بڑے دلسوز واقعات تھے اس موقع پہ جو آپ رہی کو مختوم میں سن سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک خلاصہ اللہ کے نبی کی زندگی کا. کیا لگا آپ کو؟ ساتھ ساتھ انسان سوچتا تو ہے نا. آج ہم جو اللہ کے نبی کے بارے میں سوچتے ہیں یا جو ان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، کیا اس میں اتنی چوٹیں، اتنے صدمے آتے؟ یہ صرف چند باتیں ہی میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو سنوا دینا تو ینگس تو جو ہیں وہ رونے لگیں گے. میں نے صرف ایک پاور پوائنٹ دکھایا ویکینڈ کلاس میں ہم نے پرسوں سیٹرڈے کو، جس میں نان مسلمز کے ویوز جو انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بولی ہوئی باتیں وہ دکھا کے تھی. تو لڑکیاں بعد میں کہتی تھی کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے آپ کے بارے جتنا نہرو جانتے تھے، جتنا گاندھی جی جانتے تھے، اور جتنا برنارڈ شاہ جانتا تھا آپ کے بارے میں، اور جتنا فلاں اور فلاں جانتا ہے، ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے. جس کو آپ جانتے نہیں اس سے پیار کیا کریں گے؟ عربی کی یہ کہاوت ہے کہ ہم جن چیزوں کو جانتے نہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کاغذ اہم ہے، ہم پھینک دیں گے، بعد میں شوہر کہے گا وہ تو اتنے کام کا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں تھے. آج ہم اس دین کی قدر نہیں جانتے، اس حدیث کی قدر نہیں جانتے، اور اس قرآن کی قدر نہیں جانتے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے. اب تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جس پہ باتیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 شادیاں کی پوری زندگی میں، جس میں ترتیب پہلے بتا دیتی ہوں. حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی، پھر حضرت سودا سے ہوئی، حضرت عائشہ سے ہوئی، پھر حضرت حفصہ سے ہوئی، حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوئی، پھر ام سلمہ سے ہوئی، پھر حضرت زینب بنت حجش، دو زینب تھیں آپ کی بیویاں، یاد رکھیے گا، سر نیم کا فرق ہے صرف، پھر اس کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت صفیہ بنت حیی بن احتب اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن اجمعین، ان سب سے اللہ راضی ہو، ان سے شادیاں ہوئیں. اگر اسی ترتیب سے آپ آگے لکھ لیں تو حضرت ختیجہ بیوہ تھی آپ سے شادی سے پہلے، حضرت سودا بھی بیوہ تھی، حضرت عائشہ کنواری تھی، حضرت حفصہ بیوہ تھی اور متعلقہ بھی تھی، حضرت ختیجہ بھی بیوہ اور متعلقہ دونوں تھی، دو دفعہ شادی ہو چکی تھی پہلے، حضرت زینب بنت خزیمہ بھی بیوہ تھی، ام سلمہ بھی بیوہ تھی، حضرت زینب بنت حجش بھی متعلقہ تھی، حضرت جویریہ بیوہ تھی، حضرت ام حبیبہ بیوہ تھی، حضرت صفیہ بیوہ تھی اور حضرت میمونہ بھی بیوہ تھی. کوئی آ رہے تصور میں کوئی رنگیلا بن، اتنی عورتوں کا سہارا بننے والا شخص آج کرتا ہے کوئی شادی؟ اور اکثر بیویاں آپ سے عمر میں بڑی بھی تھی. آپ دیکھیے کہ پہلے شوہروں کے نام اسی ترتیب سے اگر آپ نوٹ کرتے رہیں، چارٹ بنا لیں تاکہ آپ ساری چیزوں کو ساتھ لکھتے رہیں تو فائدہ ہوگا. حضرت ختیجہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ ہند بن نباش تھے، یہ ملک شام گئے تھے تو وہاں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر نفس تجارت کے لیے گئے تھے اور بعد میں پھر اللہ کے نبی سے ان کا نکاح ہوا. حضرت سودا جو تھے ان کے شوہر کا نام سکران بنت عمر تھا، ان کے بارے میں بھی کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں. پھر حضرت عائشہ، ان کے تو کوئی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت حفصہ کے پہلے شوہر حضرت حنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ مسلمان تھے. حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر حضرت عبداللہ بن حجش سہمی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت زینب بنت جاہش، یہ اصل میں آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبولے بیٹے بھی تھے، اور بعد میں پھر ان سے خلع لے کر زینب نے، تو پھر بعد میں اللہ نبی سے ان کی شادی ہوئی. اور ان کی شادی کے آگے آپ خاص بات لکھنا چاہیں کہ حضرت زینب کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا، اللہ کے نبی کا دنیا میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت عائشہ کی اگر ایک خوبی اوپر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ حضرت عائشہ کی تصویر جبرائیل نے آپ کو شادی سے پہلے دکھائی تھی، فخر کرتے، اور حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت عائشہ شادی کریں. یہ دونوں بیویاں جب بیٹھا کرتی تو باپس میں فخر کرتی تھیں کہ دیکھو میرا رشتہ تو اللہ نے بھیجا تھا اور میری تصویر دکھائی تھی. تو حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ میرا تو نکاح بھی آسمانوں پہ ہوا تھا. پھر اسی طرح آگے آپ دیکھیں تو ام سلمہ ابو سلمہ کی بیوی تھی زینب جی. حضرت جویریہ بنت حارثہ، ان کے شوہر مصافح بن صفوان تھے. پھر ام حبیبہ جو تھی، ان کے شوہر کا نام عبداللہ بن حجش تھے، یہ دوسرے ملک گئے، ملک شام کافروں کے ہتھے چڑھے تو مرتد ہو گئے تھے یہ، اللہ اکبر. پھر حضرت صفیہ، ان کے شوہر کنانہ بن ابی الحقیق تھے، آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہوا؟ حضرت صفیہ جب ان کے نکاح میں تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے جو میرے گھر کے آنگن میں اترا ہے. یہ یہودیہ تھی نا پہلے، تو انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے شوہر کو وہ خواب سنایا تو شوہر نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے منہ پہ تھپڑ کا نشان تھا. جب شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے یہ بات سنائی تھی، تو کہا کہ جب میں نے اس کو بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس نے زور سے تھپڑ مارا اور کہ تو اس نبی کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے. یعنی ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نبی ہیں لیکن خود یہودیت پہ تھے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بھی خاص بات لکھ لیں کہ ان کا غائبانہ نکاح ہوا تھا. یہ حبشہ میں تھی، ہجرت کر کے گئی ہوئی اس وقت، اور جو بادشاہ تھا نجاشی حبشہ کا، اس نے 500 درہم کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا تھا، اور جب یہ واپس وہاں سے آئی تو پھر سیدھا ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا تھا. اسی سے یہ جو فون پہ نکاح یا دوسری جگہ پہ نکاح ہونے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری حضرت میمونہ بنت حارث ہیں، تو یہ ابی دہم بن عبد العزہ کی بیوی تھی پہلے سے. ان کی عمریں بھی ذرا دیکھتے جائیے اور غور فرمائے جائیے گا، بہت قابل غور نقطہ. اللہ کے نبی کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت سودا کی شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر کے تھے اور سودا بھی 50 سال کی تھی. ذرا غور کریں، ختیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت وہ 40 سال کی تھی اور یہ 50 سال کی تھی، اس سے بھی 10 سال بڑی. پھر حضرت عائشہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر 54 سال کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اسی پہ لوگ گلا کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اوپر نیچے باقی نہیں دیکھتے، کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی. اور حضرت عائشہ سے شادی میں ایک تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بے اہمیت حاصل ہے, اس وقت میں لوگ منہ بولے بیٹے کی بیٹی کو بھتیجی سمجھتے تھے, تو یہ رسم ٹوٹی تھی آپ کی وجہ سے. دوسری, اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیسز دے دیے کہ کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر سے شادی کرنی پڑے. مثلاً دیکھیے کہ ہر شادی ایسے نہیں ہوتی ویڈنگ ہالس میں جا کے اور ہوٹلوں میں اور کارڈ چھپ کے نہیں ہوتی. حالات دیکھیے, خدا ناخواستہ جنگ لگتی ہے. اب مثال لیں, خدا ناخواستہ کوئی آفت آتی ہے کسی میں, وہاں 5-6 سال کی لڑکیاں بچ جاتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ وہاں صرف بوڑھے ہیں. اب ان بوڑھے مردوں کو, ان لڑکیوں کو کیسے ان کے ساتھ اب رکھیں گے, کیا کریں, ان کی بیٹیاں بنیں گی, وہ تو جائز نہیں. تو کبھی ایکسیپشن, اور کبھی ایسا کم ہوتا ہے لیکن کبھی ہو تو موجود ہے کہ نکاح کر کے ان کی محرم بن کے ان کے ساتھ رہیں, نہ کہ غیر محرم بن کے رہیں. پھر حضرت حفصہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 55 سال کی تھی, حضرت حفصہ 22 سال کی تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ کی شادی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی اور آپ 30 سال کی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 56 سال 56 تھی اور وہ 26 سال کی تھی 26. حضرت زینب قدی کے وقت 57 اور وہ 36 ایئر کی تھی. اس سے پتہ چل رہا ہے نا, شادی میں عمروں کا فرق کوئی میٹر نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو اتنا بگ ایشو ہے, لڑکی 6 مہینے بڑی ہو جائے مشکل پڑ جاتی ہے. ہائے بڑی لڑکی نہیں, یہ تو پھر قابو ہی پالے گی. جنہوں نے قابو پانا ہوتا ہے وہ چھوٹی بھی پا لیتی ہیں, بڑی ہے تو کوئی سمجھ کے قابو پائے گی. جب چھوٹی ہیں وہ تو چالی میں چالی رہتی ہیں, ہر وقت ہی وہ اپنے ارد گرد ان کو لگائی رکھتی ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ کر دو اور وہ کر دو. تو یہ بھی ایک کلچر میں بدلنے کی چیز ہے جو آج بہت بڑی ہے. حضرت جویریہ جو تھی ان سے نکاح کے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم 57 سال 57 ایئرس کے تھے اور حضرت جویریہ کی عمر 20 سال کی تھی. اور لوگ کیوں دیتے تھے اللہ کے نبی کو بیٹیاں؟ کسی سے مانگی تو نہیں, خود ہی دی نا لوگوں نے. لوگوں کو پتا تھا دیکھ اس کو رہے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے ساتھ نوٹ کر لیں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت عائشہ خود تو بھاگ کے نہیں آئی تھی, نعوذ باللہ, ابو بکر نے دی. ابو بکر کو نہیں پتا تھا 56 سال کے بوڑھے شخص سے ایک اپنی 9 سال کی بیٹی کو دے رہا ہوں. وہ تو اس پہ بڑے خوش تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا نسل جڑے. اسی پہ پھر رش کرتے ہوئے حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی. ایسے لگتے ہر وقت ٹو میں رہتے تھے. اچھا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے داماد بھی. کبھی ہمارے ذہن میں تصور بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے داماد تھے؟ کبھی روک ڈالا, بیٹھ جاؤ, تمہیں نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں. ایسی تو بےہودہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگ. لیکن ہمارے ہاں داماد بن جاؤ تو ویسی سر پہ چڑھنے والی باتیں. پھر بھی ابو بکر کی عاجزیاں دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ شادی پہ 58 اور 36 ایئر کا فرق تھا, حضرت صفیہ کی شادی پہ 59 اور 17 ایئرس کا فرق تھا, اور حضرت میمونہ 59 سے 36 ایئر کی فرق تھی. پھر ان کی شادی کی باتیں بھی لکھی ہیں. تاریخ کیا تھی؟ 25 سال تھے آپ کی عمر اس وقت. حضرت سودا 10 ہجری کو آپ سے نکاح ہوا ان کا, حضرت عائشہ سے 1 ہجری, حضرت حفصہ سے 3 ہجری, حضرت زینب بنت خزیمہ سے 4 ہجری میں, ام سلمہ سے 5 ہجری میں, حضرت زینب بنت حجش سے 5 ہجری میں. زیادہ نکاح کے 5 ہجری میں ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو. پھر حضرت جویریہ سے نکاح 5 ہجری میں, ام حبیبہ سے 7 ہجری, حضرت صفیہ سے 7 ہجری اور حضرت میمونہ سے بھی 7 ہجری میں. 7 ہجری کے بعد پھر کوئی نکاح نہیں ہوا آپ کا. آپ کو پتا 8 سے لے کے آپ سوچیں کہ آگے جو بھی سال تھے. کیوں؟ کہ آپ کی بیویوں نے اللہ کے نبی کا چوز کر لیا تھا. سورہ احزاب میں یہ آیتیں آتی ہیں کہ نبی کی بیویوں, اگر تم رہنا چاہتی ہے تو ایسی رہو, نہیں تو جاؤ, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں اور تمہیں مال و دولت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ کے نبی آپ کو اختیار کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ تاریخ وفات دیکھ لیجئے. حضرت ختیجہ 1090 میں فوت ہوئی, حضرت سودا جو تھی 22 ہجری میں فوت ہوئی, حضرت عائشہ 58 ہجری. کتنے سال زندہ نہیں اللہ کے نبی کے بعد؟ 48 ایئرس, نس صدی. کیوں چھوٹی عمر میں لائی گئی تھی؟ تاکہ اللہ کے نبی کے سامنے تربیت پائیں, علم سیکھیں اور بعد میں علم پھیلائیں. اور حضرت عائشہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین کی استاد تھیں. ان کے فتاوی سب سے زیادہ اوتھینٹک مانے جاتے تھے. اور اس وقت بھی حضرت عائشہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں حدیث کی روایت میں. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں اور دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ سے ہیں. پھر حضرت حفصہ 45 ہجری میں, 45 ہجری میں, حضرت زینب جو تھی 4 ہجری میں, پھر حضرت ام سلمہ 63 ہجری میں, حضرت زینب بنت جاہش 20 ہجری میں, جویریہ 50 ہجری میں, ام حبیبہ 44 ہجری میں, صفیہ بنت ہوئی جو تھی 50 ہجری میں, اور میمونہ 51 ہجری میں. وہیں آپ دیکھیں کہ کافی لمبا عرصہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بعد گزارا ہوا ہے، کسی نے دوبارہ شادی نہیں کی کیونکہ ان کو ایک آنر مل چکا تھا، لہٰذا وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی. پھر آگے ان کی ٹوٹل عمریں بھی لکھی ہوئی ہیں، ترتیب سے بول دیتی ہوں جو ترتیب آپ نوٹ کر رہے ہیں. حضرت عیدہ سے شروع کر کے 65 سال کی ٹوٹل ان کی عمر ہوئی، 75 سال، 66 سال، 64 سال، 30 سال، 84 سال، سبحان اللہ، 51 سال، 65 سال، 73، 60 اور 60. سب سے زیادہ طویل عمر کس نے پائی؟ حضرت ام سلمہ نے. پھر مدت رفاقت کتنی رہی ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ 24 سال 6 مہینے، سودا 13 سال، عائشہ 9 سال، حضرت حفصہ جو تھی وہ 8 سال آپ کے ساتھ رہی، زینب بنت خزیمہ 3 مہینے صرف رہی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. بہت سخی تھی، ان کا لقب بھی ہے ذل یدین، لمبے ہاتھوں والی. کہتے ہیں خود محنت مزدوری کرتی تھی، پھر ان پیسوں کو صدقہ کر دیتی تھی. ام سلمہ جو تھی 7 سال آپ کے ساتھ رہی، حضرت زینب 6 سال رہی، جویریہ 6 سال، ام حبیبہ 6 سال، صفیہ 3 سال، نوما اور حضرت میمونہ بھی 3 سال آپ کے ساتھ رہی. اور آگے حدیث کی ان کی مدت جو ہے، کتنی حدیثیں انہوں نے کی؟ حضرت سودا سے 5، عائشہ سے کتنی ہیں؟ 2210 روایتیں. کتنے سال رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ پیچھے دیکھ لیں 9 سال میں. حضرت حفصہ سے 60 حدیثیں ہیں، حضرت ام سلمہ سے 378 اور حضرت جویریہ سے 7، حضرت ام حبیبہ سے 65، حضرت صفیہ سے 10 اور حضرت میمونہ سے 76. فرق کیوں ہے بھائی؟ یہی تو کہتے ہیں کہ انصاف ہی نہیں کرتے بیویوں کے ساتھ. کیا فرق کیوں ہے؟ کسی سے زیادہ حدیث سے کسی سے کام کیوں ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو یہ حدیث کے ساتھ تصور آتا ہے نا، میرے بھی ذہن میں کبھی بچپن میں یہی آتا تھا کہ اللہ کے نبی بیٹھتے ہوں گے اور کہتے ہیں کھولو کاپیاں میں لکھا ہوں حدیثیں اور لکھو. ایسے نہیں ہوتی تھی حدیثیں. حدیث ایسے جیسے ہم صبح سے شام تک ساتھ رہے نا، تو کوئی جو کرے وہ لکھتے جائے، صحابہ کرام اس کو لکھ، کوئی بولے تو لکھ لیا، کچھ منع کیا تو لکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو خود ہی لکھتے تھے. اس میں جو زیادہ شغف تھا حضرت عائشہ کا، علمی ذہن تھا حضرت عائشہ کے ساتھ. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ جب ہوتے تھے تو بہت سارے آپ کے جو نجی معاملات ہیں وہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں. پھر ایک اور وجہ یہ کہ حضرت سودا نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی، تو حضرت عائشہ کا بنیادی طور پہ ذہن زیادہ تھا. باقی بیویاں ہو سکتا ہے بچوں والی تھیں، ان کی عمریں تھیں. بہت بڑی وجہ یہ کہ حضرت عائشہ اکیلی تھی، کو بچوں کی ڈسٹریکشن نہیں تھی، بچے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھا ہم یہ تبھی تو کہتے ہیں کہ میں نہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں جو رہیں وہ 9 رہیں. شادیاں تو 11 ہوئی تھیں لیکن دو بیچ میں سے انتقال ہونے کے بعد. 5 ہجری میں حضرت ریحانہ بطور لونڈی حرم نبوی میں شامل ہوئی، اور 6 ہجری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بطور لونڈی اپنے حرم میں شامل کیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اسی حضرت ماریہ سے یہ بیٹا بھی تھا جو بچپن میں پھر فوت ہو گئے تھے. تو یہ ایک ہلکا سا خلاصہ تھا آپ کی بیویوں کے بارے میں. بیویوں کی بات آئے تو پھر بچوں کی بھی کر لیتے ہیں. یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ آج کی نشست کی کہ آپ کی اولاد کیا تھی، ذریت طاہرہ، پاکیزہ اولاد. آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بچپن میں ہی وفات پائی. حضرت عبداللہ تھے دوسرے بیٹے، جن کے دو لقب ہیں طیب اور طاہر، یہ بھی حضرت خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات پائی. اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پائی. بعض لوگ جو 4 بیٹے کہتے ہیں نا، تو ان کو مغالطہ لگتا ہے حضرت عبداللہ میں، وہ طیب اور طاہر دو الگ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی بچے کے تینوں ہی بیٹے. آپ سیکھیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے. اسی پہ تو پھر مذاق اڑایا تھا ابو لہب نے کہ تو نسل برید ہے، جب آپ کے اس بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس پہ پھر سورت نازل ہوئی تھی، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیک ہو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، ہم تو آپ کو حوض کوثر دے رہے ہیں. یعنی لوگ تو صرف بیٹوں میں کھو گئے، آپ کو تو اللہ کے آپ کے میدان میں بھی اتنی عزت دے گا. تو بہرحال آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں آئیں. ان کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہجرت کرنے کا اور ایمان لانے کا، کہیں موقع ملا تو سنا دوں گی. حضرت رقیہ تھیں، حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. حضرت ام کلثوم تھی، یہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. کب جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا؟ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، اور چوتھی بیٹی آپ کی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. آپ کے نواسے نواسیاں کتنے تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی بیٹا تھا، نام اس کا نہیں پتا، حضرت امامہ پیدا ہوئے، حضرت رقیہ سے عبداللہ پیدا ہوئے، اور ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت حسن، حسین، حضرت محسن، ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب بچے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت آپ کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور فاطمہ سے باقی چلی آ رہی ہے. حضرت رقیہ کی اولاد سادات بن رقیہ کے نام سے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد سادات بنی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. اور آل محمد سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے پیروکار اور متبع ہیں، خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. تو یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ ساری چیزیں دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں. تو اس سارے خلاصے سے فائدہ ہوا، نفس سلم کے بارے میں مزید آگہی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانے جیسے کہ وہ تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آیت نمبر 145 ہے سورۃ بقرہ کی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. آپ لوگ اپنی کلاس میں دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں، میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. کیا؟ کہ الحق مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا تم اس کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا. یہ چند آیات قبلے کی تبدیلی کے ضمن میں نازل ہوئی تھیں، اور یہود اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی بھی پاتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. جب بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف منہ پھروایا گیا، تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے دل میں اس چیز کی خواہش پیدا ہوئی کہ اب تو یہ سارے ہی اسلام قبول کر لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں گے، جس کا یہ انتظار کر رہے تھے. لیکن ہوا ایسا نہیں، بجائے اس کے کہ مانتے انہوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، جس پہ دوسرے پارے کی بالکل ابتدائی آیات میں پہلے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب یہ نادان لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ کیسا دین ہے، کبھی ایک قبلے پہ منہ کراتے ہیں کوئی دوسرے پہ. بہرحال یہ تو ایک ٹیکس کی بات تھی، لیکن اگر آپ نے ان آیات کے اندر ایک چیز دیکھی ہوگی، اور وہ کیا؟ کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن میں یہ آیت جو میرے علم میں ہے اس وقت 3 جگہ پہ آتی ہے. کہ اہل کتاب یعنی جیوز اینڈ کرسچین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جتنی اچھی طرح یہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے. یہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے. جب کسی چیز کے بارے میں یقینی طور پہ بات کرنی ہو تو کہتے ہیں جی ہم تو اس کو اپنے بیٹے سے بھی اچھا جانتے ہیں. اور عبداللہ بن سلام جو ایک جیو عالم تھے پہلے پھر مسلمان ہو گئے, تو وہ اس آیت کو پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے سگے بیٹوں کے بارے میں یہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ ہمارے ہی بیٹے ہیں, ہمیں نہیں پتا عورتوں نے کیا گل کھلائے ہیں, لیکن ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر تھا. اسی طرح ایک روایت حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی ان سے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور چچا کی باتیں سنی تھی, حوی بن اختب اور کعب بن اشرف. حوی بن اختب ان کے والد تھے, کعب بن اشرف ان کے چچا تھے, اور یہ پہلے اسلام سے پہلے جیو تھی. یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے باپ اور چچا کی باتیں سنی, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ دونوں علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی بتاؤ کیا خیال ہے, یہ وہی شخص ہے جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں تھا, یہ وہی ہے جس کی انتظار تھا, اور دوسرا کہہ رہا ہے ہاں یہ وہی ہے. کہا میرا بھی یہی خیال ہے. کہا اچھا اس کی وہ نشانی وہی ہے؟ ہاں وہی ہے. کہا پھر اب تمہارا خیال کیا؟ یعنی جب ثابت ہو گیا کہ حق یہی ہے, وہی نبی ہے جس کا انتظار تھا, جس کی انسانیت کو ضرورت تھی, تو اب تم اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہو؟ تو باپ نے کہا میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس شخص کی مخالفت ہی کرتا رہوں گا. کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر ہم سرداروں نے اس شخص کو نبی مان لیا, اس کو ویریفائی کر دیا کہ یہ اچھا شخص ہے, یہ صحیح دین پہ ہے, یہ صحیح دین لوگوں کو دے رہا ہے, تو پھر تو ساری کی ساری امت ہی ہمارے پیچھے لگ جائے گی, کیونکہ لوگ تو بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اب جب ایک بھائی کی یہ بات ہوئی تو دوسرے کا اچھا اگر تمہارا یہ فیصلہ ہے تو پھر میں بھی اسی بات پہ پکا ہوں کہ میں نہیں مانوں گا. تو بات کرنے کی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر ایک مسلم شخصیت تھی, پرسنالٹی تھی. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے اور وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو اچھا نہ کہو جب تک اس کے دشمن اس کے بارے میں اچھی بات نہ کہے. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ ماں تو بچے کی تعریف کرتی ہی ہے, لیکن کوئی دوسرا کرے گا تو سچ ہوگا. بیٹیاں ماؤں کو تو اچھی لگتی ہیں لیکن ساس اگر ان کی تعریف کرتی ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ لڑکی اچھی ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں, کبھی آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, کبھی آپ کی شادیوں کو بات بنائی جاتی ہے. تو چند چیزیں آپ کو ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آج وہ لوگ جو میڈیا کے ذریعے سے کتنا مرضی پروپیگنڈا کیوں نہ کر لیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہی کے لوگ یعنی جن کو آپ غیر مسلم کہیں گے ان کی گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ تھے کہ جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے گواہ ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, یہ میں ساری پڑھ کے نہیں بتاؤں گی, انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ہی واز این آنےسٹ اینڈ اپ رائٹ مین ہو ہیڈ گینڈ دی ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی آف ادرس ہو ور لائک وائز آنےسٹ اینڈ اپ رائٹ مین. یہ والیوم 12 کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ یہ دیکھیے, یہ مسلم کی کتابیں تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو بہت زیادہ عزت بھی ملی, اس کے بہت سارے جانثار ساتھی بھی تھے اور جن کے فالوئرس تھے وہ بھی اچھے تھے. پھر اسی طرح دیکھیے, جارج برنارڈ شا معروف شخص تھے. کون تھے یہ, کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ جارج برنارڈ شا نہیں پتا, حکمران تھے اپنے وقت کے. ان کی آپ تین چیزیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں صرف سوچ کو بیدار کرنے کے لیے. ہم ان کی باتوں کو لفظ بلفظ کو کاپی نہیں کر رہے, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ گواہیاں ہیں کہ کیسے یہ اللہ کے نبی کی عزت کرتے تھے. کہتے ہیں اف اینی ریلیجن ہیڈ دا چانس آف رولنگ اوور انگلینڈ نے یورپ ود ان دا نیکسٹ 100 ایئرز کڈ بی اسلام. کہتے ہیں اگر کوئی ایسا دین ہے کہ جو اگلے 100 سالوں میں یورپ پہ حکمرانی کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی باتیں آپ پڑھتے جائیے, اب دیکھتے جائیں گے آگے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک بات کی, کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ ایف اے مین لائک ہم ور ٹو ازیوم ڈکٹیٹرشپ آف دی ماڈرن ورلڈ ہی وڈ سکسیڈ ان سالوگ اٹس پرابلم ان اے وے دیٹ وڈ برنگ اٹ ان مچ نیڈیڈ پیس اینڈ ہیپینس. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ذہنوں میں یہ کہ اگر آج انسانیت کا مسیحا کوئی ہے، آج کوئی امن دے سکتا ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کی خوبیوں کو جس طریقے سے ویریفائی کیا گیا. یہ وہ شخص تھے، ایک شخص سے آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کی امید رکھ سکتے ہیں نا. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے صرف ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے وہ صرف انجینئر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے کہ وہ شخص تھے کہ جن کو دنیا میں سب سے زیادہ جانا، سب سے زیادہ آپ ریمارکیبل تھے. پھر آپ نے ایک دین کی پریچ کی، آپ نے ایک اسٹیٹ بلڈ کی مدینہ کے نام پہ، یعنی آپ فاؤنڈر تھے ایک اسٹیٹ کے. جیسے ہمارے یہاں قائد اعظم کو کہتے ہیں نا پاکستان کے بانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بانی بنے ایک قسم کے. پھر آپ نے ایک نیشن کو بلڈ کیا، آپ نے مورل کوڈز جو تھے ان کو ویریفائی کیا، کس طریقے سے لوگوں کے اخلاقیات سکھائیں. آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی. ایک شخص کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، آپ سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ نام سنیں پیار سے اور محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی سے کہیں، اتنی آواز سے کہیں کہ اگر کوئی دوسرا بھولا ہوئے تو وہ بھی کہہ لے. یہ حق ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ان کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے کہ جو میرا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. آج میں دیکھتی ہوں کہ نہ تو میں اکثر لفظ محمد بولا جا رہا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہم کس طریقے سے اللہ کے نبی کو پریز کریں جس طرح انہوں نے خود ہمیں بتایا؟ تو پیار سے اور محبت سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ دیا. 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. آپ نوٹ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، یعنی ابھی زندہ ہے وہ، اس وقت بھی زندہ ہے، لیکن زمین سے اٹھائے ہوئے 570، یعنی تقریباً 6.25 صدیاں گزر چکی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. اور آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا سے جب آپ گئے تو آپ کی عمر 63 ایئرز تھی، 63. کیا مشن تھا اللہ کے نبی کا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے دیکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی چیپٹر چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلم کی نظر میں کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت رول ماڈل شخصیت دی تھی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم ان کی سنت پہ چل سکیں، ان کے طریقوں پہ چل سکیں. اور وہی بات کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پہ درود بھی ضرور بھیجنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل اگلے لیسن کے ساتھ، اور اس لیسن کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. باسم جزا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.